من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فإذا ظهر فيكم حب وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة فالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم میرے محترم دوستو بزرگوں اور بھائیوں اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو بہت بڑی ذمہ داری عطا فرمائی کہ اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت اور ان کی اصلاح کے لیے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 124,000 انبیاء اور ایک روایت کے مطابق 200,000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے نبی آتے تھے اور دعوت سے اپنی محنت شروع کرتے اور اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے اور ایمان والوں کو اللہ کے احکام کی تعلیم دیتے اور لوگ ایمان لاتے اور اللہ کے دین پر چلتے نبی کے چلے جانے سے محنت چھوٹ جاتی اور محنت کے چھوٹنے سے یہ انسانیت پھر بے راہ روی کا شکار ہو جاتی اللہ دوسرا نبی بھیج دیتے وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِير کوئی امت بھی اللہ نے ایسی نہیں بھیجی کہ جس میں اللہ سے ڈرانے والا نہ آیا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَاد اور ہر قوم کے لیے رہبری کرنے والے اور اللہ کی راہ کو بتلانے والے اللہ نے بھیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے اس نبوت کے سلسلے کو بند فرما دیا آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ نے مثال دی کہ تمام انبیاء یہ ایک خوبصورت عمارت کی شکل ہے جسے عمارت کو اینٹوں سے بنایا جاتا ہے ہر نبی اس عمارت کی ایک اینٹ ہے کہ میرے آنے سے پہلے یہ عمارت مکمل ہو چکی تھی اور صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی رہی اور میرے آنے پر یہ آخری اینٹ اس سے یہ عمارت مکمل ہو گئی اب کوئی نبی نہیں آئے گا. فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. وانتم آخر الامم, تم آخری امت ہو, تمہارے بعد کوئی امت نہیں, جب نبی نہیں تو کوئی امت نہیں. اور پھر فرمایا انا حظکم من النبیین, کہ نبیوں میں سے میں اللہ کا حبیب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تمہارا نصیبہ ہوں نبیوں میں سے. کیونکہ اللہ کے ہاں نسبت تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی چلتی ہے, اور میدان محشر میں حضرات جو ہے امتوں کو حضرات انبیاء کرام کے ساتھ بلایا جائے گا, اس نسب سے پکارا جائے گا. کسی امت کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ, کسی امت کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, کسی امت کو ہود علیہ السلام کے ساتھ, کسی امت کو شعیب علیہ السلام کے ساتھ, ہر نبی کے ساتھ اس کی امت اور اس کے پیروکار قیامت میں حاضر ہوں گے. اور یہ امت اس کی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی. فرمایا قیامت میں جنت میں, جو قیامت میں میدان محشر میں جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی, 120 صفیں ہوں گی, اور ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں جنت میں جانے والوں کی اس امت کی ہوگی. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں میری امت کہ تم انسانوں میں سے جنت میں جانے والوں میں سے اس کا تہائی حصہ ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, ہم راضی ہیں. فرمایا نہیں, کیا تم اس بات میں راضی نہیں کہ پہلی ساری امتیں اور پھر یہ امت ساری انسانیت جنت میں جانے والے آدھے تم ہو, آدھی پہلے انبیاء کی امت ہو؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم راضی ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو میدان محشر میں جنت میں جانے والوں میں سے تم ان کے دو تہائی حصے ہوں گے. تو 80 صفیں اس امت کی ہوں گی اور باقی 40 صفیں جو ہیں وہ باقی امتوں کی ہوں گی. اور یہ فضیلت جو اس امت کو ملی ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس امت کو نبیوں والے کام سے نوازا ہے. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. اللہ نے حکم فرمایا اپنے نبی کو, آپ کہہ دیجئے یہ ہے میری زندگی کا راستہ. فرمایا ہماری زندگی اس کی تعبیر راستے سے کی ہے, اور راستے پہ تو انسان چلتا ہے, مسلسل نقل و حرکت ہے. بس تھوڑا سا تھکا, سانس لینے کے لیے بیٹھا اور پھر چل پڑا. یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے عمل کے لیے دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70, میری امت کی عمومی طور پر جو عمریں ہیں وہ 60 اور 70 کے درمیان ہیں, اور 12-13 سال اس کے جو ہیں بچپن میں گزر جاتے ہیں. اس میں اللہ کے احکام کا مکلف نہیں, لیکن تربیت ایسی کہ جو ہی یہ مکلف ہو اللہ کے سارے احکام کو پورے طریقے پر ادا کرنے والا ہو, یہ تربیت ماں باپ کے اور ذمہ داروں کے ذمہ ہے. اور پھر انسان تہائی یا اس سے کچھ زیادہ یا کم سوتا ہے, اور سونے میں تو انسان کوئی عمل نہیں کرتا. پھر بڑھاپا آ جاتا ہے, اس میں قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں. تھوڑا سا عرصہ ہے جوانی اور ادھیڑ عمر میں جس میں انسان کرتا ہے, تو اس پر اللہ تعالی دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں, آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے فرمائے کہ یہ زندگی راستہ ہے, سبیلی, اور اس میں کام کیا ہے, ادعو الی اللہ, اللہ کی طرف یقین اور بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں. اور اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کا جو مقصد بیان کیا, اسی پر امت کے ہر فرد ایمان والے کا, ومن اتبعنی, جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا, اللہ فرماتے ہیں کہ بتا دو کہ ان کا راستہ اور زندگی کا مقصد بھی یہی کام ہے. ایک ہے اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ کے احکام کو ماننا, اور ایک یہ ہے کہ ساری انسانیت کو سامنے رکھ کر محنت کرنا کہ وہ کیسے جہاں وہ اللہ کے احکام پر چلنے والے بن جائیں. فرمایا جیسے دنیا کی محنت, ایک شخص وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے محنت کرتا ہے اور چھوٹے سے خاندان کے لیے محنت کرتا ہے, ایک شخص وہ ہے جو اپنے قبیلے اور اپنے ملک کے لیے محنت کرتا ہے ایک شخص ایسا ہے جو سارے عالم کو جو ہے لے کر محنت کرتا ہے تو اس نے اپنی محنت کا میدان دنیا کو بنایا ہے اور یہ چھوٹا سا برتن لے کر یہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوا ہے تو جو دنیا پر محنت کرنے والے ہیں تو دیتے تو ان کو بھی اللہ ہے یہ نہیں کہ وہ اپنے ان چیزوں سے اور مخلوقات سے جو ہے فائدہ حاصل کر رہے ہیں ان کو دینے والے بھی اللہ ہیں اور یہ بڑا چھوٹا سا برتن لے کر حاضر ہوئے اور ان کے مطابق اللہ دیتے لیکن دین کے ذریعے لینا یہ اس سے اعلیٰ جو ہے راستہ ہے کامیابی والا راستہ تو ایک تو انسان اپنی ذات کو سامنے رکھ کر محنت کرے کہ میں کیسے اللہ کے ذات پر یقین کرنے والا اور اللہ کی ماننے والا بن جاؤں یہ عام صالحین اور اولیاء کی محنت اور ایک 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 علاقے کو سامنے رکھ کر انسان محنت کرے کہ یہ کیسے سب اللہ کے سامنے جھکنے والے اللہ کے ماننے والے بن جائیں یہ حضرات انبیاء سابقین کی محنت کے مشابہ ہے کہ ان کا دائرہ محنت اور دائرہ ذمہ داری محدود ہوتا تھا اور ایک یہ ہے کہ سارے انسانوں کو سامنے رکھ کر انسان محنت کرے اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت ہے اور ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو اس محنت سے نوازا ہے. عائشہ فرماتے تھے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان کو رسالت سے سرفراز فرمایا بنی اسرائیل اور فرعون اور اس کی قوم کی ذمہ داری عطا کی اور اللہ نے اس سے اپنے ہم کلامی سے کا شرف بخشا. براہ راست کوہ طور پر آئے تھے اللہ نے فرمایا اخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا اپنے جو ہے دونوں جوتوں کو اتار دو آپ مقدس وادی میں ہیں کہ اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں اور پھر فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری اور پھر اللہ تعالی نے یہ ذمہ داری دی کہ میں نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے چنا ہے اور میں نے اس پیغام کو لے کر بنی اسرائیل اور جو ہے فرعون تک جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى جاؤ فرعون کی طرف کیونکہ حضرات انبیاء کرام کی دعوت یہی بگڑے ہوئے انسانوں کی بننے کا راستہ ہے اور دعوت اس کا راستہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا ایک تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام خود ہی اپنی رائے سے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے لیتے کیونکہ بنی اسرائیل یہ تو اہل کتاب تھے اور ایمان والے تھے لیکن بگڑ گئے تھے اس لیے حالات بگڑے. لیکن یہ نہیں ایک تو میں اپنی مرضی سے لے جاؤں اور ایک اللہ کا امر ہو تو اذهب کے بجائے اکیلے تم جاؤ اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں جاؤ. اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کو اس اونچے مرتبے پہ ہوتے ہوئے قبول کیا اور فرمایا اب تم دونوں جاؤ. اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں پون صفحے کے بقدر اللہ نے اپنے احسانات کو گنوایا کیونکہ بہت بڑی دولت عطا فرمائی. اللہ کا امر عبادت والا یہ بھی جو اللہ کے عوامر کائنات کی تخلیق اور موجود کرنے سے متعلق ہیں یہ عبادت کا امر اللہ کا ان سے زیادہ طاقت والا ہے تو وہ امر انبیاء کو کہ جس سے اللہ کا سارا دین زندہ ہو وہ کتنا طاقتور ہوگا. کہتے سیغے کو تسنیہ بنانے کے لیے کہ ایک جاؤ اس کے بجائے اذهب اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے وہ دعا قبول کی اور یہ بڑی نعمت کی تو اللہ تعالیٰ نے احسانات دکھلائے اے موسیٰ تم کس کمزور قوم میں پیدا ہوں گے اور بیوہ ماں کی گود میں آئے اور حالات کیسے تھے کیسے ہم نے الہام کے ذریعے تمہاری ماں کو حکم دیا اور کیسا حکم دیا جو عقلوں کو خلاف. اب ماں ڈر رہی ہے بچے سے یہ بچہ کہیں فرعون کے فوجیوں کو پتہ نہ لگ جائے اور میری گھر سے چھین کر عام بچوں کی طرح اس کو شہید نہ کر دیں. فرمایا اس کے لیے صندوق بناؤ اور بچے کو صندوق میں ڈال دو. تو یہ سبق ہے کہ دیکھو اللہ کا امر یقین ہو کہ اس میں کامیابی ہے چاہے بولنے والے اور آنکھیں اور منظر کچھ بھی بتلا رہا ہو اس میں اللہ کے امر میں کامیابی ہے. اب صندوق میں بند کرنا بظاہر بچے کا دودھ پی دے بچے کا اور اگلی بات کہ اس صندوق کو سمندر میں ڈال دو دریا میں ڈال دو جس دریا جو ہے پانی کی موجیں تو یہ دوسری ہلاکت لیکن اللہ کے امر پر. اور پھر دیکھا کہ اس جہاں صندوق کا رخ فرعون کے محل کی طرف ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ فرعون کا جو محل تھا وہ پانی جو بہت کر نچلی طرف جا رہا ہے اس طرف نہیں تھا. فرعون کا محل تو جہاں سے پانی آ رہا ہے بہ کر اس طرف تھا. اللہ نے پانی کی روح کے خلاف اس صندوق کو اس طرف چلایا اور فرعون کے محل تک پہنچوایا. اب بظاہر تو صندوق میں ڈالا جانا اور پھر دریا میں ڈالا جانا اور پھر فرعون کے ہاتھ میں صندوق کا آ جانا, یہ عقل والوں کی عقل کیا کہتی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے امر پر ہوا, اللہ کے امر پر سب کچھ جاتا ہوا دکھائی دے. لیکن مسلمان کا یقین ہو کہ میری کامیابی اللہ کے امر کے ماننے پر ہے, تو کیسے اس والدہ نے اپنے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے احکام کو پورا کیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اس بچے کو تمہاری گود میں واپس لائیں گے, تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے, اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ نے اپنا وہ وعدہ پورا کر دکھایا. تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر دعا قبول ہوئی اور اتنے احسانات جتلائے اللہ تعالیٰ نے. اور پھر فرمایا یہ بہت بڑا امر ہے, اے موسیٰ تم اپنے بھائی ہارون کو بھی لے جاؤ. لیکن اللہ کتنے مہربان ہیں کہ یہ امت اور پوری کی پوری امت ہر کلمہ گو ان کے لیے اللہ حکم فرما رہے ہیں, اے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے میری زندگی کا راستہ اور مقصد مسلسل اللہ کی طرف بلانا ہے. علماء فرماتے ہیں اللہ کی طرف بلانا, اللہ کے احکام کی طرف بلانا, آخرت کی دعوت دینا, یہ سارا اللہ کی طرف بلانے میں شامل ہے. کہ اللہ کے رسول کا بھی کی یہ ذمہ داری اور پھر ہر کلمہ گو کی یہ ذمہ داری. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ہر فرد کو, مردوں کو بھی, عورتوں کو بھی, غلاموں کو بھی, پڑھے ہوئے کو بھی, ان پڑھوں کو بھی, حتیٰ کہ بچوں کو بھی اس محنت میں پہلے دن سے اپنے ساتھ لیا. کہ بھائی دعوت آپ کیسے دو, کرو کلمہ بھی آتا ہے کس کلمے کی دعوت دو. اور ہماری دعوت تو کیا ہے, اے دنیا بھر کے انسانوں, اللہ نے سارے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے, اور دین اللہ کے احکام ہے. تو بھائی یہ دعوت ہر فرد کے, ہر کلمہ گو کے ذمے, ہر مرد کے, ہر عورت کے ذمے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لاتے ہیں تو فوراً اسلام کی دعوت, اور پہلے ہی دن اور دوسرے ہی دن, کیونکہ خواص میں سے تھے, خواص سے تعلق تھا, فوراً کلمے کو پڑھتے ہی دعوت دی. گیارہ دو دنوں کی کمائی, جسے حیات اسامہ میں لکھا ہے, مکے کے گیارہ لوگ وہ اسلام میں داخل ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے اللہ کے رسول آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں, اس کلمے کو قبول کیا اور فوراً دعوت دی, اور دعوت میں اپنی ساری صلاحیتوں اور جان مال کا خرچ یہ جو ہے اس دین کے لیے. کہ اللہ کے رسول آپ سب سے پہلے مجھے دعوت دے رہے ہیں اور میں آپ کی دعوت کو قبول کرتی ہوں, تو جو بھی کلمہ پڑھتا تھا وہ اس دعوت کو شروع کرتا تھا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ پہلے اپنے بھائی کو بھیجا کہ دیکھو مکہ میں کوئی حالات بدلے ہیں اور کوئی ہستی آئی ہے, اور کہتے آسمان سے وہی آتی ہے. وہ بھائی آئے, حالات کو دیکھا اور جا کر حالات بیان کیے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطمئن نہ ہوئے, خود آئے, اور خود آئے جب مکے کے حالات کو دیکھا کہ جس سے ملنے کے لیے میں آیا ہوں اس کے تو خلاف بازار گرم ہے, اور سارے مکے والے اور سردار بھی اس کے خلاف ہیں, اور ایمان والوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں, تو پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی, بس مکے کی گلیوں میں پھرتے رہے کہ نظر آ جائیں. لیکن اللہ کی شان, حضور سے ملاقات نہ ہو سکی. بیت اللہ میں آ گئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا ایک پردیسی مہمان ہے, اپنے ساتھ لے گئے, مہمان نوازی کی, رات کو سلایا, اور پھر وہاں سے نکل پڑے. دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا. تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, جب پوچھا تو اب چوکنے ہو گئے اور فرمایا کہ پہلے وعدہ کرو کہ جو بات پوچھوں گا کسی کو بتاؤ گے نہیں. اس سے پہلے اطمینان سے چل رہے تھے, کیونکہ یہ معاملہ ایسا حساس تھا اس وقت. حضرت علی نے ان کو بتایا, فرمایا ہاں میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا, لیکن جب مجھے احساس ہو کہ کوئی نظریں ہماری پیچھا کر رہی ہیں تو میں بیٹھ جاؤں گا اور تم آگے چلے جانا. میری بیٹھنے کی کیفیت جیسے پیشاب کرتا ہے کوئی آدمی, یا جوتے کا تسمہ ٹھیک کرتا ہے, تاکہ یہ احساس نہ ہو کہ تم میرے ساتھ کسی مندر کی طرف جا رہے ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یہ دعوت اتنا طاقتور امر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی, اور آپ کے دعوت دیتے ہی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اسلام میں داخل ہوئے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی گواہی دی. اور اس کلمے کے اقرار دل سے اقرار کرتے ہی ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی دعوت کی برکت سے ساری جو ہے چیزوں کا تأثر دل سے نکل گیا, سارا خوف نکل گیا. اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں, یہ کلمہ تو اتنا اونچا ہے اور یہ کلمہ اتنا قیمتی ایسے نور والا ہے, ایسا علم ہے کہ یہ جاہل لوگ جو اس کلمے سے ناواقف ہیں ان تک میں اس پیغام کو پہنچاؤں. اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ مکے والے کتنی سب خلاف مخالفت کر رہے ہیں. فرمایا نہیں, تم اپنی قوم میں چلے جاؤ اور وہاں رہو, اور جب تمہیں پتا لگے کہ میرا امر غالب آ گیا ہے تو آ جانا. لیکن حضرت ابو ذر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شفقت میں فرمایا, لیکن یہ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کی وجہ سے, کوئی مخالفت مقصود نہیں تھی, حضور کا امر شفقت کی وجہ سے تھا. اور اسی وقت بیت اللہ میں گئے اور بیت اللہ کے چاروں طرف مسجد حرام کا جو برآمدہ تھا وہاں لوگ کفار بیٹھے رہتے تھے, اسلام کے خلاف اسکیمیں جو ہے بناتے رہتے تھے اور مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے رہتے تھے. انہیں کے بیچ میں اب یہ کلمہ ایسا کہ سب کا تأثر نکلا. اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اس کلمے کی اتنی دعوت دیں کہ ساری چیز کا تأثر ہمارے دلوں سے نکل جائے, اللہ کی ذات کا تأثر ہو آ جائے, اللہ کی ذات پر ہونے کا یقین, اور ساری مخلوق یہ تو محتاج ہے اللہ کے حکم کے بغیر اس سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے. تو صحابہ کو تو یہ فوراً حاصل ہو جاتا تھا اور فوراً ان کو پکارا, اے مکے والو دیکھو میں ابو ذر ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ کلمے کی گواہی دینا یہ ان سب کو دعوت دینے کے لیے تھا. اور انہوں نے دیکھا کہ ایک پردیسی اور اجنبی آدمی, ہم تو اس کلمے کو روکنا چاہ رہے ہیں, اپنی ساری قوتیں صرف کر رہے ہیں, وہ سارے کھڑے ہوئے اور پل پڑے اور امڑ پڑے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور ان کو مارنا شروع کیا, حتیٰ کہ قریب تھے کہ جان نکل جائے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے, انہوں نے معاملے کی نزاکت کو سمجھا, کہا تم کس شخص کو مار رہے ہو, یہ عام آدمی نہیں, یہ قبیلہ غفار کا اہم آدمی ہے, اگر ان کا یہ آدمی تمہارے ہاتھوں سے اس کا خون ہو گیا تو قبیلہ غفار تمہارے شام کی طرف جو راستہ ہے تجارت کا اس سے تمہیں روک دیں گے اور تم پھر اس طرف نہ جا سکو گے. اور تمہارا گزر کہ سردیوں میں تم یمن کی طرف جاتے ہو اور تم وہاں سے تجارت کر کے ساز و سامان لاتے ہو, اور تم گرمیوں میں جہاں شام کی طرف جاتے ہو, شام کی طرف جو گرمیوں میں تمہارے اسفار اور تجارت بند ہو جائیں گی, تو لہذا انہوں نے چھوڑا. لیکن اتنا مارا تھا کہ مرنے کے قریب ہو گئے. رات گزاری, اگلا دن آیا, سورج چڑھا, لوگ اپنے کاموں میں گئے, تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری تکلیفوں کو بھول گئے. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی تقاضوں کو قربان کر کے جو ہے اپنی تقاضوں کو قربان کر کے اس کام کے تقاضوں کو مقدم کرنا, پھر جا کے دعوت دی, پھر ایسے ہی پٹائی ہوئی, پھر تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا. تو ایسے بھی سارے صحابہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں, بچے ہوں, غلام ہوں, سب کے سب اس دعوت والے کام میں لگے ہوئے تھے. مکہ مکرمہ میں انفرادی دعوت چل رہی تھی اور پھر یہی مدینہ منورہ میں اس جو ہے دعوت کو اجتماعی صورت حاصل ہوئی. وہ چھ صحابہ جو آئے تھے ان کی سے ایک ماحول بن گیا کہ دین پر چلنے کے لیے ایک دل کا یقین کا ہونا ضروری ہے, اور دل کے یقین کا بدلنا وہ کلمے کی دعوت سے ہوگا, اور دوسرے ماحول کا ہونا ضروری ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ دین کو سمجھنا, دین پر عمل کرنا, اور دین کی محنت کرنا, اور دین کے لیے قربانی کرنا, یہ ماحول سے ہوتا ہے. جب ماحول نہ ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے, اس کے لیے بہت بڑے ایمان کی ضرورت ہے. مکے میں ماحول نہیں ہے, لیکن صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اپنے اخلاص اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی برکت سے سارے تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں لیکن دین پر چل رہے ہیں. اور مدینہ منورہ میں ایسا ماحول بنا کہ کوئی کافر تین دن سے زیادہ اگر انہیں سلیم التبع ہے, صحابہ کے اعمال اور ماحول کو دیکھتا تھا, اپنے کفر پر باقی نہیں رہ سکتا تھا. فتح مکہ کے بعد پھر جو لڑائی ہوئی آس پاس کے قبائل سے, تو ان قبیلوں میں سے ایک قبیلہ جو ہے سمامہ ابن اسال کا تھا, وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے. اور مکے کے لشکر جب جنگوں کے لیے جاتے تھے تو وہ غلہ مہیا کرتے تھے, تو وہ قید ہو کر مسجد جو ہے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں قیدیوں کو بھی مسجد میں باندھنا, کہتے ہیں طائف والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا تھا, مکہ فتح ہو چکا تھا, غزوہ حنین میں فتح ہو چکی تھی اور طائف کا محاصرہ کیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو طائف والے آپس میں سوچنے لگے کہ آس پاس کے قبائل تو سب مسلمان ہو گئے اور طائف والے وہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی تکلیفیں دی تھی, اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو اب ہم اسلام میں داخل ہوئے بغیر ہم دنیا میں پنپ نہیں سکتے, تو وہ بھی چلے. اس سے پہلے حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام میں داخل ہوئے, اور یہ ثقفی جو اب عروہ بن مسعود طائف والوں کے بڑے لاڈلے اور بڑے جو ہیں ان کے ہاں محبوب تھے. لیکن اسلام اور اسلام کی دعوت جب ماحول نہ ہو تو یہ بہت اس کی مخالفت کی وجہ بنتی تھی. عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں اپنی قوم کو اس کلمے کی دعوت دوں گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ طائف والے ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے, کفر پہ ہونے کی وجہ سے ان کی سختی اور اسلام دشمنی کو سمجھتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں احتیاط کرو, مجھے خطرہ ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے. لیکن عروہ بن مسعود کو اس بات پر گمان تھا کہ میں تو ان کا بڑا محبوب اور لاڈلا ہوں, مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, میری بات کا زیادہ سے زیادہ انکار کر دیں گے. تو یہ اپنے بالا خانے پر ان کا بالا خانہ تھا اس پر چڑھے اور قوم کو بلایا اور ان کو دعوت دینا شروع کی. حالانکہ یہ ان کے بہت محبوب تھے لیکن دعوت جب ماحول نہ ہو اور کفر کا ماحول ہو تو دعوت دینا بہت مشکل کام. جو ہی دعوت دی تو وہی قوم جو ان سے لاڈ و پیار کرتی تھی تیروں کی بارش ان پہ برسائی اور ایک تیر ان کو لگا اور اس کی وجہ سے عروہ ابن مسعود شہید ہو گئے. اور جب وہ شہید ہوئے تو جب زخمی ہوئے تھے خون بہ رہا تھا تو کچھ لوگوں نے پوچھا کہ تم اس بار یہ تمہارا تمہیں تیر لگا ہے, تمہاری جان جا رہی ہے, اس میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ میں اس بات کی امید کرتا ہوں کہ جو صحابہ آئے تھے اور جنگ میں وہ شہید ہوئے اللہ میرا حشر بھی ان کے ساتھ کر دیں گے اور میں بھی اللہ کے ہاں شہید بن کر حاضر ہوں گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کی خبر ملی, آپ کو بہت غم ہوا اور آپ نے فرمایا کہ عروہ ابن مسعود کی مثال میری امت میں ایسی ہے جیسے پہلی امتوں میں حبیب نجار کی مثال ہے. حبیب نجار کتنا کہ اللہ نے سورہ یاسین میں ان کا ذکر کیا کہ اللہ کے یہ طرف سے بھیجے دو رسول تھے یا رسولوں کے نمائندے, حبیب نجار انہیں ان کی بات مانی اور ان کی اتباع کرنے والے بنے, اور وہ جب قوم کے پاس گئے اور قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو قوم ان کو مارنے پیٹنے مخالفت پر جو ہے وہ تیار ہو گئی. تو حبیب نجار آیا, یا قوم اتبعوا المرسلین, اے میری قوم یہ تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور تم ان کی اتباع کر لو, اتبعوا من لا یسألکم اجرا, تم جو ہیں یہ تمہیں ہدایت دے رہے ہیں اللہ کے دین کی طرف درست زندگی کی طرف بلا رہے ہیں اور یہ تم سے کوئی کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتے. انہوں نے کہا اچھا تم بھی ان کے ساتھ ہو. تو قوم نے ان کو مارا, اتنا مارا کہ شہید ہو گئے اور ان کی شہادت کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا. کہتے جس کو اللہ انسانیت کی فکر دے دے, ان کو مار مار کے شہید کیا گیا, کتنی تکلیف دی گئی, کیسے ان کی روح نکلی. لیکن قرآن پاک کی آیات کہ اللہ نے ان کو جنت میں داخل کیا اور جب جنت میں داخل ہو گئے کہ اچھا اس دعوت کی وجہ سے اور یہ شہادت کی موت کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا, تو یہی قوم جنہوں نے ان کو جو ہے ظلم سے مار مار کر تکلیفیں دے کر شہید کیا تھا, اب ان کا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, کاش کہ میری قوم کو پتہ لگ جائے کہ انہوں نے تو اپنے اعتبار سے مجھے تکلیف دی لیکن اللہ نے مجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرما کر جنت میں داخل کیا اور کیسے مجھے عزت والوں میں سے بنایا. تو یہ ہے شان, اس کو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ طائف والے جمع ہوئے, یہ سارے اس دعوت کا نتیجہ ہے, اور کہنے لگے اب ہم اسلام کے بغیر ہم میں کوئی اور چارہ کار نہیں ہے, تو لہذا ہم خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور ان سے کوئی عہد معاہدہ کر لیں. تو عبدیہ لیل وہ سردار اور ان کے ساتھ کچھ اور آدمی اور وہ طائف سے روانہ ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں جائیں گے اور ان سے کوئی عہد معاہدہ کریں گے. جب وہ مدینے کے قریب پہنچے, مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے, اور جو ہے حضور کے جانوروں کو چرایا کرتے تھے، اس لیے جنگل میں تھے. انہوں نے دیکھا طائف والے آ رہے ہیں، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں ہم جو ہے جا رہے ہیں وہ مدینہ منورہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات چیت کرنے کے لیے. تو یہ بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو طائف والے جنہوں نے حضور کو ایسی تکلیفیں دی اور طائف کا محاصرہ ہوا اور انہوں نے مخالفت کی، اور ایسے لوگ آج اللہ نے ایسا فیصلہ فرمایا کہ وہ بھی حضور کی خدمت میں آ رہے ہیں. تو یہ دوڑے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑے ہوئے آ رہے تھے، راستے میں ابو بکر مل گئے. اے مغیرہ ابن شعبہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول کو خوشخبری سنانے کہ اللہ کے ہاں ان کی محنت ایسی قبول ہوئی کہ طائف والے بھی آ رہے ہیں. تو یہ ہے بھائی دعوت کا خاصہ کہ اس دعوت کے ذریعے سے اللہ ایسے ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں. جب مکہ میں ہدایت چالو ہوئی تو مکہ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ خطاب کا گدھا وہ تو جانور ہے، اگر وہ مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ لیا تو اس کو مانا جا سکتا ہے، لیکن خطاب کا بیٹا عمر اسلام لے آئے وہ اتنے سخت دل والا اسلام کا اتنا مخالف ہے کہ وہ اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی کہ وہ اسلام لے آئے. لیکن آخر کار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دار ارقم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت بلال دربانی کے فرائض انجام دے رہے تھے تو حضرت بلال نے اے اللہ کے رسول یہ عمر آ رہا ہے. اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ رات اس کے لیے دعا کی ہے، اے اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر کو جو ہے ہدایت دے کر ان کی قوت اسلام کے لیے لگوا دے. جی عمر ابن ہشام یا عمر ابن خطاب، حضور سمجھ گئے کہ میری دعا ان کے حق میں قبول ہوئی کہ اے بلال آنے دو. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور کے سامنے دو زانوں پر بیٹھے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو بھیا ہے دعوت کا خاص. حضرت ابو بکر نے جب مغیرہ ابن شعبہ سے سنا کہ طائف والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں تو حضور سے حضرت ابو بکر نے کہا اے مغیرہ اللہ کے رسول کو یہ خوشخبری دینے کے لیے اگر تم مجھے موقع دے دو کہ میں حضور کو بتاؤں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ حضرت ابو بکر صدیق کے مرتبے کو اور اللہ کے رسول سے تعلق اور ان کی قربانیوں کو اور اللہ کے ہاں ان کا درجہ جانتے تھے. تو مغیرہ ابن شعبہ نے ٹھیک ہے میں اب ترجیح دیتا ہوں، آپ اس کے لائق ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور حضور کو اس خبر کے ذریعے خوشی حاصل ہوئی. اور آپ نے ان طائف والوں کو کہاں ٹھہرایا؟ مسجد کے برامدے میں ان کے لیے جو ہے خیمہ لگوایا گیا اور وہاں پر ان کو ٹھہرایا گیا. لیکن یہ دین میں فوراً داخل نہیں ہوئے، انہوں نے کہا ہماری کچھ شرطیں ہیں. کہ کیا شرطیں ہیں؟ کہ بتوں کو ہم نہیں توڑیں گے. کہا فرمایا کہ بتوں کی نفی تو ہے، بتوں کو توڑنا پڑے گا. کہا ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ہم کوئی بھیج دیں گے تمہارے بتوں کو توڑ دیں گے. اور فرمایا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، یہ نماز کے لیے نیچے جھکنا. کہا اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہ ہو. کہا ہم عشر اور زکات نہیں دیں گے. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اس بات کو لے لیا جائے، لیکن جب یہ دین پر چلیں گے تو خود عشر اور زکات دینے والے بن جائیں گے. اور ایسے محتاط کہ خالد ابن سعید یہ واسطہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور طائف والوں کے درمیان، اور وہ اب صحابہ کرام اب ان کے لیے خیمہ بھی لگوایا ہے اور صحابہ کرام کی طرف سے ان کے لیے کھانا بھی آ رہا ہے. تو یہ ایسے شک والے کہ جب کھانا آتا تھا تو کہا ہم تو نہیں کھاتے مسلمانوں کا کھانا، پتہ نہیں اس میں کیا ملا ہوگا. اے خالد ابن سعید پہلے تم کھانا کھاؤ، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں پھر ہم کھائیں گے. تو خالد ابن سعید کے بعد یہ کھانا کھاتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق دی اور یہ کلمہ پڑھنے والے بنے اور نمازوں کا انہیں اقرار کیا اور پھر سارے احکام پر آئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت ابو سفیان اور صحابہ کو بھیجا کہ طائف کے بتوں کو جو ہے توڑ دیں. اللہ نے طائف والوں کو بھی ہدایت عطا فرما دی. تو اللہ نے صدیوں بعد یہ محنت ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ محنت اس امت کی ذمہ داری بنایا اور اس امت کے لیے اس محنت کو آسان کیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جس چیز کا اللہ حکم دے دیں مکلف بنا دیں یہ دلیل ہے کہ اس کی استعداد بھی اللہ نے ہم میں رکھ دی ہے. کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا اقرار اتنی بڑی دولت ہے اور یہ اتنی بڑی استعداد اور صلاحیت پیدا کرتے ہیں کہ ہر کلمہ گو حتیٰ کہ بچہ جو پیدا ہوا ہے ماں باپ کی مسلمان ہے اس کو کلمہ پڑھائیں گے اللہ نے اس بچے کے ایمان والے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے اور ماں باپ اس کی دینی تربیت کریں گے تو یہ بچہ بھی بہت قیمتی ہستی ہے کہ لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ اور لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی اور دعوت سے ان کو ایمان کے دولت سے نوازیں گے اور وہ لوگ دین پر چلنے والے بنیں گے اللہ کے احکام کو اپنائیں گے علاقے کے علاقے اور وہ دعوت والے بنیں گے تو ان کی برکت سے اللہ ان کی دنیا بھی بنا دیں گے آخرت بھی بنا دیں گے. اس لیے اللہ نے بہت آسان کیا. بابا یہ دعوت کیا آسانی ہے کہ مسلمان اپنے جسم سے باہر اس کام کے کرنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے, چاہے دنیا کے کوئی اسباب بھی اس کے پاس نہ ہو, یہ ساری دنیا کے اسباب اور ذمہ داری اس کے پاس ہوں تو وہ اس دعوت والی محنت کو کر سکتا ہے. کیونکہ اس محنت میں سب سے پہلے دعوت ہے اور دوسرا تعلیم و تعلم سیکھنا سکھانا ہے اور تیسرا ذکر و عبادت عبادات کو صحیح نہج پر قائم کرنا ہے اور چوتھا خدمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی اخلاق اور صفات کے ساتھ. تو یہ چار اعمال ہیں کہ دعوت سب سے پہلا عمل دعوت ہے کہ ہر کلمہ گو دعوت دے. تو بھائی ہم اللہ کے راستے میں نکل کر اور ان اعمال کے کرنے میں انسان دائیں بائیں کی چیزوں کا محتاج نہیں ہے. جی ہاں, ہر مسلمان دعوت دے, مرد اور عورت اور بچہ, آزاد اور غلام, ان پڑھ اور لکھا پڑھا, سب یہ دعوت. دعوت میں مخلوق سے اللہ کی طرف بلانا, اموال اور اسباب سے اعمال کی طرف بلانا اور دنیا سے آخرت کی طرف بلانا. تو یہ اعمال ہیں, اللہ نے ہمیں اس کام کو سیکھنے کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرمائی. بھائی سب سے پہلے تو نیت ہے کہ ہم یہ نیت رکھیں کہ ہم تو سیکھنے والے ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مجھے جو کام دیا گیا اس کا سوا حصہ سمجھا ہوں اور اس کا سوا حصہ تمہیں سمجھا سکا ہوں اور جو تم کو سمجھا سکا اس کا سوا حصہ تم سمجھ چکے ہو, تو کتنا اونچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک عمل. اور ہم کہیں کہ ہمیں آتا ہے سیکھنے کی نیت سے, ہم سب سیکھنے والے ہیں, چاہے وہ انٹر, یہ تو اللہ کا فضل ہے. سیکھنے والے سے تو کمی کوتاہی ہوتی ہے اور اس کا کام کمزور ہوتا ہے, لیکن یہ اتنا طاقتور کام ہے کہ سیکھنے والے بھی کر رہے ہیں کمی بیشی کے ساتھ, تو اس کام کی وجہ سے اللہ ان کی تربیت بھی فرما رہے ہیں, ان کے ایمان میں بھی ترقی ہو رہی ہے, وہ بھی دین پر عمل کرنے والے بن رہے ہیں اور دین کی محنت پر آ گئے ہیں, اور جن لوگوں میں محنت ہو رہی ہے اللہ اس محنت کے اثرات ان میں بھی مرتب فرما رہے ہیں. چند ہی سالوں میں اللہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑ دیا اس محنت پر اور کروڑوں مسلمان اس محنت کو کرنے والے بن گئے. حالانکہ سیکھنے والے کے کام اور ذمہ داری حوالہ نہیں کی جاتی کوئی, بھئی یہ تو سیکھ رہا ہے خراب نہ کر دے, اس کے لیے ابھی سکھاؤ اور اس کا امتحان لو, اس کو ٹیسٹ کرو اور اس سے بجائے اس کا انٹرویو لو, یہ کام ٹھیک کرے تو پھر کام حوالے کریں گے. لیکن اللہ رب ہیں, اللہ معلم ہیں, اللہ مربی ہیں, سیکھنے کے اندر جہاں درجے میں ہم کر رہے ہیں اور اللہ کیسی خیروں کو وجود عطا فرما رہے ہیں. اور جو سیکھنے کی نیت رکھتا ہے تو اس کی غلطیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہم یہ دعویٰ نہ ہو کہ میں تو سیکھا ہوا ہوں, کام کو ٹھیک کرنے والا ہوں. جس دن یہ دعویٰ ہو گیا پھر ہمارا کون سا عمل ہے جو اللہ کی شان کے مطابق ہو, پھر غلطی پر پکڑ ہوتی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور بھائی اس کام میں, کیونکہ یہ عالمی کام ہے, دو بنیادی چیزیں ہیں, ایک نقل و حرکت ہے اور ایک اس میں اجتماعیت ہے. نقل و حرکت ہے اور اجتماعیت ہے. کہتے ہیں یہ سورج, اس کی روشنی اور اس کی حرارت پورے عالم کے لیے کتنی ضروری ہے اور یہ کیسے نقل و حرکت کر رہا ہے. فرمایا ہماری نقل و حرکت یہ سورج کی نقل و حرکت کے مشابہ ہے, کہ جیسے سورج نور لے کر جب حرکت کر رہا ہے اور اس کے نور سے دنیا کی ظاہری چیزیں ساری نظر آ رہی ہیں اور انسان دیکھتا ہے کہ کون سی چیز نفع دینے والی ہے, کون سی چیز نقصان دینے والی ہے, تو یہ ایک ایک امتی اور یہ امت ایمان کا نور دلوں میں لے کر, اللہ کی معرفت ہدایت کا نور لے کر یہ حرکت کریں. اب سورج روشنی لے کر حرکت کر رہا ہے تو عالم روشن ہو رہا ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ سورج سیاہی لے کر حرکت کرتا تو دنیا میں سیاہی پھیلتی. تو اسی طرح یہ نقل و حرکت, یہ مسلمان اس امت کی نقل و حرکت سارے عالم اور قیامت تک آنے والے زمانوں کے لیے ہے. ان کا پھرنا ایمان کے نور اور اللہ کی معرفت کے نور اور ہدایت کے نور کے ساتھ. تو جیسے اس نور سے چیزوں کے نفع نقصان کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے ان کے پھرنے سے اللہ انسانوں کے دلوں کو وہ نور عطا فرمائیں گے جن سے وہ پہچانیں گے کہ کون سے اعمال ہمیں دنیا آخرت میں کام جو ہے نفع دینے والے ہیں کامیابی دلانے والے ہیں اور کن اعمال سے ہمارے نقصان ہوگا اور وہ جو ہے ہلاکت کی طرف پہنچانے والے ہیں. تو ایک تو یہ نقل و حرکت ہے اور دوسرے نور کے ساتھ اور تیسرا استقلال کے ساتھ یہ صورت جب سے اللہ نے اس کے ذمے خدمت کی ہے اور جب تک یہ نظام چلے گا تو استقلال کے ساتھ تو فرمایا اسی طرح داعی مستقل ہوتا ہے اور وہ حالات سے متاثر نہیں ہوتا استقلال کے ساتھ محنت کرتا ہے. اس لیے بھائی اسی کی مشق کی جا رہی ہے کہ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما دے. جب اللہ نے یہ مقصد اور محنت عطا فرمائی اور ہم نے اس محنت کو مقصد بنا کر کرنے کی نیت کی ہے تو ایسے استقلال کے کریں کوئی دنیا کی حاجت کوئی دنیا کا حال اس سے استقلال سے ہمیں ہٹا نہ سکے اور کام کو آگے پیچھے نہ کر سکے. تو بھائی کریں گے نا استقلال کے ساتھ سورج کیسے مستقل, کیونکہ اس کے نکلنے اور روشنی پر کائنات کا نظام ہے اور یہ اللہ کے ذرہ برابر نافرمانی نہیں کر سکتا. تو کائنات میں اور انسان میں یہی فرق ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو تو اللہ نے اپنے حکم کے ساتھ جکڑ دیا ہے وہ نافرمانی کر نہیں سکتے, لیکن انسان کو اللہ نے اپنی رضا دینے کے لیے نعمتوں سے نوازنے کے لیے اور آخرت کی نعمتیں دینے کے لیے اختیار دیا ہے کہ دیکھ لو اگر تم جہاں سیدھے راستے پر چلو گے اللہ راضی ہوں گے اللہ اپنی رضا عطا فرما کر کامیابی کر دیں گے, اور اگر تم نہ جو ہے اس کو قبول نہ کرو تو کوئی زبردستی نہیں ہے. اس لیے بھائی استقلال کے ساتھ. اور تیسری صفت ہمارے شاہ رحمت نے فرمایا اس سورج کی صفت یہ ہے کہ ایسی خدمت کرتا ہے ایسے وقت پر نکلتا ہے اتنی تیز رفتاری سے چلتا ہے اور ایسی روشنی پورے عالم کو پہنچاتا ہے کہ انسان تو کیا یہ جانور اور یہ نباتات اور یہ سارے عالم ان کی بقا سورج کی روشنی کے ساتھ ہے اس کی حرارت کے ساتھ ہے, لیکن کسی سے یہ کوئی اجر اور بدلے کا مطالبہ نہیں کرتا. حکومت والے بجلی کا جو ہے وہ میٹر لگا دیں اور بجلی کا کنیکشن دے دیں تو مہینے بعد جو ہے بل آ جاتا ہے اور اتنا بل کہ آدمی کا دماغ پریشان ہو جائے اور بل نہ دیں تو تار کو کاٹ دیا جاتا ہے, آدھے انچ کے پائپ پانی کا دیا جاتا ہے اور بل آتا ہے نہ دیں تو پائپ کاٹ دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اس سورج کے ذریعے سے کب سے روشنی دے رہے ہیں اور کتنی مخلوقات کو, اور سورج کا کوئی مطالبہ نہیں, وہ تو اللہ کے امر کی وجہ سے جو انسانیت کو یہ روشنی پہنچا رہا ہے یہ اللہ کا امر ہے. تو اسی طرح بھائی یہ دعوت والے کہ جن کے سامنے پوری انسانیت ہے اپنی ساری صلاحیتیں لگا رہے ہیں, تو حضرات انبیاء کرام کی صفت یہی ہے لا اسلکم علیہ اجرا, جن لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ سب کچھ اپنا تمہارے لیے لگا دیں گے ساری صلاحیتیں خرچ کریں گے اللہ کا پیغام پہنچائیں گے اور تمہارے لیے راتوں کو دعا کریں گے اور تمہارے تکلیف پہنچانے پر ہم صبر کریں گے اور تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے, اس کا اجر تو ہم اللہ سے چاہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں یہ نقل و حرکت جیسے سورج کی روشنی سارے عالم کو ضرورت ہے تو یہ دین ساری انسانیت کے لیے ہے. ہماری نقل و حرکت کی ترتیب ہمارے مشورے اور ہمارا جہاں جماعتوں میں نکلنا کہ یہ پیغام دنیا کے آخری کنارے تک پہنچ جائے اور ایسی محنت ہو کہ آخری انسان آنے والے انسان تک اس یہ پیغام پہنچ جائے. اللہ نیت کے بقدر جس کی نیت ہوگی اس کے بقدر انسان کا درجہ اللہ کے ہاں ہوگا, جتنی بڑی ذمہ داری کا احساس کریں گے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی. المعونۃ بقدر المعونۃ, جتنی بڑی ذمہ داری کا احساس ہو اللہ کی مدد اور اللہ کی مدد سے یہ کام چلے گا اور پھر اللہ ہدایت اللہ عطا فرمائیں گے اور ان قدم اٹھانے والوں کو اللہ ان کی اپنی محنت کا اور جو لوگ ان کی دعوت سے محنت پر آئے قربانیوں کی اور جو اعمال زندہ ہوئے ان سب کو اپنی محنت اور اعمال کا پورا اجر عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان محنت کرنے والوں کو سب کے برابر اجر عطا فرمائیں گے. اسی لیے جو شروع میں آیا تھا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم, اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو تم ایمان لا کر اتنے بلند ہو گئے ہو کہ اللہ تمہیں سودا بتلا رہا ہے. یہود نصارہ اور دنیا والے نہیں کہ تمہیں دنیا کی تجارت بتائیں, اللہ بتا رہے ہیں ایسی تجارت تنجیکم من عذاب علیم کہ تم عذاب علیم دنیا کی ساری وباؤں مصیبتوں حالات اور موت اور موت کے بعد میدان محشر تک آنے والے سارے مرحلے ان کی مصیبتوں اور ناگواریوں سے بچ جاؤ اور پلسرات سے گزر جاؤ اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جاؤ. ایسی تیارت نہ بتاؤں جو ان سارے مراحل کی تکلیفوں کو تم سے بچا لے. اور اس کی پہلی بنیاد تؤمنون باللہ ورسولہ, کہ تم اللہ کی ذات پر ایمان رکھو. تو جاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, اپنی جان اور مال جو اللہ ہی نے دی ہے, یہ اللہ کی امانت ہے, اس کو اللہ کے دین کے لیے لگاؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کچھ جانتے ہو. اس لیے بھائی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے لگانا. اب جب ہماری جیسی نیت ہوگی, جتنی بڑی ذمہ داری کا احساس, تو اللہ کے ہاں ہم وہی شمار ہوں گے. اس لیے عائشہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والے اور حضور کے مقصد اور فکر والے ہیں, تو اللہ کے ہاں ہم اس محنت اور فکر والے شمار ہو جائیں گے. اور پھر اللہ اسی کے مطابق ہماری تربیت فرمائیں گے اور ہماری نیتوں کا اثر پورے عالم پر پڑے گا. اور اللہ آخرت میں اجر بھی ایسے ہی دیں گے. فرمایا صرف مغفرت مقصود نہیں ہے. مغفرت تو اللہ ایک, یعنی ایک فاحشہ عورت اور وہ جنگل میں جاتے ہوئے ناپاک جانور کتے کو پانی پلا دے, تو اس سے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. اللہ کے رسول نے کہا, گواہی دی کہ وہ جنت میں ہے. تو بھئی اللہ تو مغفرت تو تین چھوٹی, وہ 99 جہاں لوگوں کا قاتل, اور جب اس کو ندامت ہوئی کسی عابد سے, اس نے مسئلہ پوچھا, اس نے کہا تمہارے لیے توبہ نہیں, اس کو بھی قتل کر دیا. 100 پورے ہو گئے, لیکن پھر دل میں ندامت آئی اور ندامت ہو کر عالم سے پوچھنے گیا, کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اس نے کہا توبہ سے تمہیں کون روک سکتا ہے, تم توبہ کر لو, اللہ معاف فرما دیں گے. لیکن سمجھ گئے کہ جس ماحول میں رہتا ہے وہ ماحول اس کو ٹھیک نہیں چلنے دے گا. وہ جو ہے برے لوگوں کی بستی ہے وہ چھوڑ دو اور نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ. وہ چلنے لگا, ابھی آدھا راستہ بھی اس نے جو ہے طے نہیں کیا تھا کہ موت آ گئی, وقت آ گیا, اجل آ گئی, فرشتے آئے اس کی روح قبض کر لی. وہ جب گرا اور گرتے ہوئے بھی زندگی کے سانس باقی تھے, اس کو ندامت تھی اور عزیمت تھی کہ بھئی جو عالم نے کہا میں نے اس پر عمل کرنا, اس بستی کو چھوڑنا کا, گرتے ہوئے بھی اپنے جسم کو اس نے آگے کی طرف سرکایا. یہ ندامت اور اس کی یہ حرکت اللہ کو پسند آ گئی. اب حدیث میں صاف ہے کہ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے. عذاب کے فرشتے کہنے لگے زندگی دیکھو کتنا خون کیا ہے, وہ دیکھو یہ جہنم کا مستحق ہے. اور وہ رحمت والے فرشتے کہ دیکھو یہ راستہ جو اس نے اختیار کیا, یہ تائب بن کر نادم بن کر اللہ سے معافی مانگ رہا ہے, اور یہ جس نے قدم اس سے اللہ کے حکم کی بنیاد پر اٹھائے ہیں. اب دونوں کا جھگڑا تو اللہ کی طرف سے یہ ہوا, اللہ نے فرشتہ بھیجا کہ دونوں بستیوں کے فاصلے کو ناپ لیا جائے اور جس کے یہ زیادہ قریب ہو ان بستی والوں میں سے اس کو شمار کیا جائے. اگر جہاں بدماشوں کی کافروں کی بستی کو چھوڑ کر آیا ہے وہ زیادہ قریب ہے تو یہ ان میں سے ہے, اور اگر جہاں جانے کا ارادہ کیا نیک لوگ ہیں ان کی اس کے زیادہ قریب ہے تو یہ ان میں سے شمار ہوگا. فرمایا فاصلہ ناپا گیا, لیکن امر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کو اس کی ندامت اتنی پسند آئی, ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنی اصل بستی کے زیادہ قریب تھا, بالش یا دو بالش. اللہ نے اس کو حکم دیا کہ وہ پھیل جائے, اور جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس کے 2-3 بالش زیادہ تھے. اللہ نے فرمایا شکر جائے. جب دیکھا تو چند بالشتوں کا فرق تھا کہ جس کی طرف جا رہا تھا وہ کم فاصلہ تھا. رحمت والے فرشتوں نے اس کو لے لیا اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ جنت کا مستحق ہو گیا. تو پچھلے علاقے کو چھوڑنا اور تائب بن کر نکلنا, اس لیے بھائی ہم سارے عالم کی نیت, کیونکہ نقل و حرکت سارے عالم کے لیے ہے, اور دوسرے اجتماعیت ہے کہ مجتمع ہو کر اس دل کے جڑے ہونے کے ساتھ یہ عمل ہوگا تو اس میں خیر و برکت ہوگی. تو اس لیے کہتے ہیں بھی جماعتوں کی صورت میں ہم نے چلنا ہے, مسجدوں میں بھی ہم نے جہاں جماعت کی صورت میں کام کرنا ہے اور مشورے کے تابع بن کر. تو اس کے لیے جماعتیں اللہ کے راستے میں جاتی ہیں, جو اللہ کے راستے میں, کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہوں, تشکیل جب ہو تو فوراً اللہ کے راستے میں نکلے, تشکیل ہوتے ہی پھر دیر نہیں کرنی. اس کے لیے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ حضور نے ایک لشکر تیار کیا, زید ابن حارثہ, جعفر ابن ابی طالب, ان کو یکے بعد دیگر امیر, اور تیسرا عبداللہ بن رواحہ, اور خبر دی گئی تینوں شہید ہو جائیں گے. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے دیکھا روانگی کے دن کہ جمعہ کا دن ہے اور جمعہ صبح کو جماعت روانہ ہو رہی ہے, حضور نے ہدایت دی اور روانہ کیا, انہوں نے کہا جمعہ میں تھوڑا سا فاصلہ ہے اور یہ جمعہ کا میری زندگی کا مدینے میں آخری دن ہے اور ابھی نماز ہونے والی ہے کچھ دیر بعد ساتھیوں کو روانہ کر دیا اب کتنی اچھی نیت کہ مسجد نبوی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں اور خطبہ سن کر جمعہ کو ادا کرنا سواری تیار ہے اور میں چلا جاؤں گا جماعت کو وہ آدھے دن پہلے چلے گئے اللہ کے راستے میں اور یہ جمعہ کے بعد حضور نے دیکھا اے ابن رواحہ تم کیسے پیچھے رہ گئے اے اللہ کے رسول لأجمع معك آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے اور سواری تیز ہے وہ وہاں منزل تک مجھ سے پہلے نہیں پہنچیں گے میں سواری کو تیز دوڑا کر شام تک پہنچ جاؤں گا فرق کتنا ہوا کہ اللہ کے راستے میں وہ آدھے دن پہلے نکل گئے میں آدھے دن بعد جا رہا ہوں اور دونوں مل جائیں گے پھر آگے چلیں گے اور سب کو شہادت بھی نصیب ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہ آدھا دن کا جو آدھے دن جو رہ گئے تو تم سے 500 سال کے جہاں پہلے آگے ہیں وہ آگے چلے گئے جی ہاں تو اس لیے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو روانہ فرمایا اور رات کا وقت تھا صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم رات گھروں میں گزاریں اور صبح کو نکل جائیں تو حضور نے حکم نہیں دیا فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری یہ رات بھی جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں گزرے صحابہ سمجھ گئے اور اللہ کے راستے میں نکل گئے اس لیے بھائی جماعت ہو جماعت کا ایک ذمہ دار ہو اور دو ساتھیوں کی جوڑی بنا دی جائے جماعت پوری ویسے بھی مشتمل ہے اور دو ساتھیوں کی جوڑی بنا دی جائے دو ساتھیوں کو خدمت کے لیے متعین کر دیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لشکروں کو روانہ فرماتے اور اکٹھے چلنے کا حکم فرماتے تھے اور پھر دو تین دن کی جوڑی بھی بنا دی جاتی تھی اور صحابہ کے الگ ہونے کو ناپسند کرتے ایک دو لشکر میں روانہ ہو گئے تو صحابہ سب اکٹھے جا رہے ہیں ایک نوجوان نفیس سا وہ الگ جا رہا ہے حضور نے پوچھا کہ بھائی کیوں الگ جا رہے ہو یا رسول اللہ یہ گھر لشکر اکٹھا چل رہا ہے گرد و غبار اڑ رہی ہے اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے فرمایا اپنے آپ کو الگ نہ کرو اس گرد و غبار میں آ جاؤ کہ یہاں تو تمہیں گرد و غبار لگ رہی ہے لیکن حقیقت میں یہ جنت کی خوشبو ہے جو اللہ تمہیں عطا فرمائیں گی اس لیے بھی جماعت کا اکٹھے رہنا اب اکٹھے رہ کر دو ساتھیوں کو خدمت کے لیے متعین کیا جائے اب جیسے وہ ایک صحابی ہیں عقبہ ابن عامر غالباً ان کا نام ہے وہ 12-13 صحابہ آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے سیکھنے کے لیے تو اب وہ سارے کے سارے اب ہر ایک اپنی جو ہے جانور کا اونٹ کا سواری کا انتظام کرے تو ان کو ہر ایک کو لگنا پڑتا تو یہ جو ہے نا جماعت فارغ ہو جائے دو ساتھی خدمت میں یہ بھی صحابہ کی سیرت سے ثابت ہے تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری باری تھی اونٹوں کو چرانے کی تو اس طرح باری لگتی تھی بھائی آج ان دو کی خدمت ہے آج ان دو کی خدمت ہے تو باری لگتی تھا میرے اونٹوں کو چرانے کی باری تھی سارے دن ان کو چرایا اور شوق تھا کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچوں اور پہنچ کر حضور کے دیدار سے آنکھوں کو اور دل کو ٹھنڈا کروں اور حضور کی باتوں سے علم کا نور حاصل کروں کہ جب میں اپنے اونٹ چرا کر اور ان کو اپنی جگہ پہ باندھ کر مسجد نبوی میں آیا اللہ کے رسول کو دیکھا کہ اللہ کے رسول جو ہیں صحابہ کو سکھلا رہے ہیں اور کہا میں نے جو سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور یہ فرما رہے تھے کہ جو مسلمان اچھی طرح وضو کر کے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس وضو اور نماز کی برکت سے کا وجبت لہ الجنہ جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے عقبہ ابن عامر نے کہا واہ واہ اللہ کے رسول نے کتنی اچھی بات کی اللہ کتنے کریم ہیں کہ وضو اچھی طرح کر کے 2 رکعت توجہ کے ساتھ پڑھنے سے جنت واجب ہو گئی تو میری واہ واہ پر کہا میرے سامنے میں نے دیکھا تو حضرت عمر تھے کہنے لگے او نو وارد مسافر تم نے یہ ابھی اتنی بات سنی ہے تم نے پہلی بات نہیں سنی اگر پہلی بات سن لیتے تو تم کہتے کہ وہ اس سے بھی اچھی بات ہے کہا وہ کیا ہے کہ اللہ تو اتنے دینے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی وضو کرے پاکی حاصل کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کی نیت سے وضو کرے جو آدمی اچھی طرح وضو کر لے اور وضو کے بعد یوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ جو یہ کہہ دیں تو اللہ جو ہے 7 جنت کے 8 دروازے اللہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں جس دروازے میں سے چاہے وہ داخل ہو جائے تو اس طرح ساتھی جمع ہو کر اپنے سفر کی ترتیب بنائیں اور جو ہے اپنے جہاں سے روانہ ہو رہے ہیں وہاں سے اکٹھی جماعت چلے راستے میں دو کی جو ہے جوڑی بنا لی جائے اور خدمت کے جو پیسے ہیں وہ ایک ساتھی کے پاس نہ جمع کیے جائیں بلکہ 2-3 ساتھیوں کو تقسیم کر دیے جائیں ذمہ داری دو ساتھیوں کی وہ بس اسٹاپ پر پہنچے ہیں یہ ریل گاڑی میں پہنچے ہیں ایک پرانا ساتھی ایک نیا ساتھی راستے پہ چلتے ہوئے دائیں طرف چلنا ہے آپس میں سیکھتے سکھاتے چلنا ہے ایک تو چھ نمبروں کو ہم نے سیکھنا ہے چھ نمبر کیوں جیسے کہ آپ حضرت نے بیان میں سنا کہ یہ ہمارے اس دین میں ہر عمل میں چھ نمبر ضروری ہے پورا دین تو نہیں ہے لیکن اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے بتائیں ایمان کے بغیر کون سا عمل قبول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر کون سا عمل قبول ہے اور جہالت کے ساتھ عبادت وہ تو عبادت نہیں ہے وہ تو نافرمانی ہے اللہ کی عبادت کرنا علم کے ساتھ اور اللہ کے دھیان کے ساتھ اور اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کے لیے اخلاق کے ساتھ کہ ہمارا سرمایہ دوسرے کے پاس نہ چلا جائے اور اخلاص کے ساتھ اور تبلیغ یعنی مجاہدہ نفس کے ساتھ قربان کرنے پر ان چھ نمبروں کو سیکھنا ان کے مقاصد کو سیکھنا ہے کیسے حاصل کیے جائیں اور کیسے جو ہیں ان کے فضائل کیا ہیں ان کی دعوت دینی ہے اور ان نمبروں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے کہ سب سے پہلے یہ نمبر نماز میں نماز کو ایمان کی بنیاد پر نماز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز کو اللہ کے اتارے ہوئے علم کے مطابق نماز کو اللہ کے دھیان کے مطابق اور تعلیم میں جو فضائل سنے ان فضائل کی استعداد اور شوق کے ساتھ اور نماز کو اخلاص کے ساتھ اور نماز کو مجاہدہ نفس کے ساتھ اس نماز کو پڑھنا ہے نماز عبادات میں پہلے صفات زندہ ہو گئی تو پھر معاشرت میں بھی اور معاملات میں بھی اور اخلاقیات میں بھی یہ صفات زندہ ہوگی اور مسلمانوں کی زندگی ایک مبارک زندگی بنے گی جس سے ان کی نسلیں بھی آگے دین پر چلیں گی اور باہر سے دیکھنے والے لوگ ان کی بھی ہدایت کا ذریعہ بنے گا دعوت بھی ہے اور دین کو اب زندگی صحابہ کہتے ہیں کونو مثلنا ہماری زندگی دیکھ لو ہماری طرح ہو جاؤ تو اس طرح بھائی چھ نمبروں کو سیکھنا ہے اور ہر جہاں عمل کو ان چھ نمبروں کی بنیاد پر کرنا ہے اب بس اسٹاپ پہنچے ہیں اور یہاں اسٹیشن پر پہنچے ہیں تو دو ساتھی خدمت والے ہی وہ بس والوں سے بات کریں گے دو ساتھی ہی وہ ریل گاڑی کی ٹکٹ لائیں گے اور ایک ایک ساتھی کو دے دیں گے اگر ریل گاڑی میں آنے میں دیر ہے اور یا بس کے آنے میں دیر ہے تو بھائی ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو دائی کا کوئی وقت جو ہے وہ خالی نہیں گزرنا چاہیے اب اسٹیشن پر اور بس اڈے پر بہت سے لوگ آئے ہوئے ہوں گے وہ بھی بسوں کے انتظار میں ہوں گے جس سے شکاری وہ شکار کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے جنہیں شکار نشانے پر آیا وہ اس کو شکار کرتا ہے تو اسی طرح مسلمان کا مل جانا یہ ہمارے لیے بہت بڑی دولت ساتھیوں کو دو دو تقسیم کر کے انفرادی دعوت اڈوں پر اور جو ہے اسٹیشنوں پر یا ریل گاڑی میں اکٹھا کر کے ایک ساتھی بیان کرے یہ ہمارا مزاج نہیں ہے ایک ساتھی پرانا ہے ایک ساتھی نیا ہے اور ہماری دعوت کو اللہ نے کتنا آسان کیا کہ ہماری دعوت کیا ہے لوگوں کو بتانا اے دنیا بھر کے انسانوں کامیابی اللہ کے خزانوں سے ملتی ہے اور اللہ سے کامیابی لینے کا راستہ اللہ کا دین ہے اور دین اللہ کے احکام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مجموعہ ہے اور یہ دین ہماری زندگیوں میں آئے گا اس کے لیے نبیوں کی محنت ہے اور ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اللہ نے ہمارے ذمے کی ہے ہر مسلمان سے اس کی زندگی کا مقصد اور مسلمان ہونے کی عظمت کو بتلانا اور محنت پر اس کو آمادہ کرنا تو بھائی کریں گے نا انشاءاللہ ہاں ایک ایک تک یہ آواز پہنچے اس لیے کہتے ہیں ہر مسلمان تک یہ آواز پہنچ جائے یہ آواز ہی پہلا قطرہ ہے ہم جو آج اس حد تک پہنچے ہیں وہی پہلی دعوت جو سنی تھی وہی ذریعہ بنی اس لیے ہم اس میں بخل نہ کریں ہر مسلمان تک یہ آواز اگر ساتھی سارے نئے ہوں اس وقت دعوت دینے کی ہمت نہ کریں تو جماعت اپنی جو ہے تعلیم شروع کر دیں اور تعلیم میں ان کو بٹھا لیا جائے اب تعلیم ہماری یہ تو اسی دعوت کی تقویت کے لیے ہے جو ہم لوگوں سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کامیابی دیں گے اعمال پر تو کیسے دیں گے دیکھو نماز پڑھنے پر یہ ملے گا رزق ملے گا اللہ کی مدد اترے گی اللہ شفا عطا فرمائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے ابو ہریرہ کو دیکھا لیٹے ہوئے اور انہوں نے بیماری کی شکایت کی قم یا ابا ہر اے ابو ہریرہ اٹھو نماز پڑھو نماز میں شفا ہے تو بھئی یہ اس نماز سے ہم فائدہ حاصل کرنے والے کیسے بن جائیں اور جو نماز پر نہیں ہے وہ کتنا نقصان کر رہے ہیں وہ مسلمان اس نقصان سے کیسے بچ جائیں اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی ہمارا ہر عمل محنت پر ابھارنے کے لیے پھر آگے محنت بھی ایمان یقین کی دعوت ہے اور تعلیم ہے اور ذکر و عبادت ہے اور خدمت ہے ایسے ان کو ذمہ داری کا احساس دلا کر محنت پر آمادہ کرنا اب یہ محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت بھی زندہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہج بھی ہو اور اس پورے نہج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع بھی ہو. راستے پر چلنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق, سواری پر سوار ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دعاؤں کے مطابق. اب گاڑی پر سوار ہوئے ہیں, اسی طرح یہ ہے کہ بھئی ہر آدمی اپنے سامان کا خود ذمہ دار ہو, اور اس لیے اللہ کے راستے میں بقدر ضرورت ہم سامان لے کر نکلے, ساتھیوں کو سمجھایا جائے تاکہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہمارا وقت اعمال میں لگے. مسجد سے باہر اگر جائیں تو دعوت کے اور اس محنت کے سلسلے کے اعمال میں جائیں, اور ویسے ہمیں بازار جانے کی ضرورت پیش نہ آئے. اس لیے ضرورت کا سامان لے کر نکلیں. حضرات صحابہ کرام کا تو ایمان ایسا تھا کہ وہ ضرورت اور اسباب کو نہیں دیکھتے تھے, وہ تو اللہ کے امر کو دیکھتے تھے. اگر کھانا نہیں ہے تو ان کے لیے کھانوں میں برکت ہوئی, اگر پانی نہیں ہے اللہ نے آسمان سے بارشیں برسائی. ایک سفر میں تو اور بڑا مشکل سفر تھا, کھانا جہاں ختم ہو گیا, تھوڑے سے کھانا رہ گیا, لوگوں نے جانور ذبح کرنا شروع کیے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ اونٹ ذبح ہونا شروع ہو گئے تبوک میں جانا ہے پھر ہمارا وہاں تک پہنچنا یہ مشکل ہو جائے گا, ابھی بھی جو ہے سفر مشقت والا ہے, تو یا رسول اللہ آپ یہ صحابہ سے کہیں کہ ان کے توشے دانوں میں جو پنیر کے ٹکڑے ہیں, جو ستو کے کچھ جو ہے کچھ اس مقدار موجود ہے, جو کھجوریں ہیں وہ ایک دسترخوان پر جمع کر لیں. ایک دسترخوان بچھایا گیا, صحابہ نے جو ہے اپنے جو ہے توشہ دان اور تھیلے اس میں جو ہے جھاڑ دیے, تھوڑا سا کھانا جمع ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور فرمایا اپنے توشے دانوں کو بھر لو, کہ سارے توشے دان بھر گئے اور پھر بھی کھانا اتنا ہی موجود تھا جتنا شروع میں تھا. تو صحابہ کرام تو اس طرح توکل اور ایمان کے ساتھ نکلتے تھے. پانی کم ہو گیا تو حضور نے پانی جمع کرایا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چند آدمیوں کے لیے پانی کافی ہوتا, حضور نے اپنے دستہ مبارک اس میں ڈالا اور دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلا چشمے کی طرح, اور وہ برتن بھر گیا. صحابہ نے اپنے سارے مشکیزے اور پانی کے برتن بھر لیے اور پانی پیا بھی اور جانوروں کو پلایا, اور فرمایا پانی اتنا ہی موجود تھا. فرمایا یہ پانی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلا ہے, علماء فرماتے ہیں یہ آب زمزم سے بھی قیمتی پانی ہے جو اللہ نے صحابہ کو اس دعا اور عمل اور توکل کی بنیاد پر دیا. اور اعلی الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اللہ کے راستے میں, اور دشت میدان ہی میدان, آبادی نہیں, اور پانی ختم ہو گیا. فرمایا دعا کی, اللہ نے آسمان سے بارش برسائی. تو اس طرح بھائی ہم جو ہیں کمزور ہیں, اس لیے اپنی ضرورت کا سارا سامان تاکہ پھر اللہ کے راستے میں 40 دن اعمال میں, 4 مہینے اعمال میں ہمیں چیزوں کے لیے بازار میں نکلنا پڑے. کہ آدمی 40 دن ایسے اللہ کے راستے میں نکلے, محنت کرے اور اپنے جان و مال کو لگائے کہ کوئی خرید و فروخت نہ کرے, تو اللہ تعالیٰ حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری فرمائیں گے. تو اس طرح جہاں ہم جو ہمارے عمل ہر سنت کے اتباع کرتے ہوئے, سواری آئی ہے سواری پر دائیں پاؤں سے سوار ہونا, بسم اللہ پڑھ کے سوار ہونا, اور جب کرسی پر بھی سیٹ پر بیٹھ جائیں تو پھر الحمدللہ 3 مرتبہ, اللہ اکبر 3 مرتبہ, اور سبحانک انی ظلمت نفسی, پھر دعا پڑھنا, اور سفر کی دعائیں اور سواری چلنے کی دعائیں, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین. اور راستے میں بھی ہم نے ان اعمال کو کرنا ہے. اگر بس میں جا رہے ہیں تو نماز کا بڑا اہتمام کرنا ہے, نمازوں کو وقت کے پر جماعت کے ساتھ. اس لیے نظام الاوقات کا معلوم کر لیں کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں نمازوں کے اوقات کیسا ہیں. جیسے نماز فرض ہے, نماز کے وقت کو پہچاننا, وقت میں پڑھنا یہ بھی ضروری ہے. اب قیام بھی فرض ہے, تو اگر گاڑی میں سفر ہے تو نظام الاوقات سے پتہ لگ جائے. اگر کسی اسٹیشن پر گاڑی بہت زیادہ 10-12 منٹ رکتی ہے تو وضو پہلے سے کیا ہوا ہو, اور جو ہی گاڑی رکے صفے بچھا دے, اذان دے کر باجماعت نماز پڑھ لیں, اور گاڑی کے چلنے سے پہلے ہم گاڑی میں آ جائیں. لیکن گاڑی اچانک کھڑی ہوئی ہے یا بہت تھوڑے وقت کے لیے تو پھر ساتھی نیچے اتر کر نماز نہ پڑھیں, بلکہ گاڑی کے راستوں اور کچھ جگہ کھلی ہوتی ہے وہاں پر جماعت کے ساتھ اور قیام کے ساتھ نماز پڑھیں. بس میں سفر کر رہے ہیں تو بس والوں سے پہلے بات کر لی جائے. پہلے تو بڑا مشکل ہوتا تھا, اب الحمدللہ کہتے ہیں دین کی محنت چلے گی تو اللہ ماحول بنائیں گے, اب یہ ماحول آسان ہو گیا. اور ہم جو ہیں سوال تبلیغ کا کام گھلنے ملنے کا ہے, اختلاط کرنے کا ہے, اس لیے ہم اپنی آسانیوں کو نہ دیکھیں بلکہ دیکھیں کہ لوگوں کا فائدہ کس میں ہے. تو ہم جو ہیں مل جل کر بیٹھیں اور دوسرے لوگوں کو ساتھ بٹھائیں, اور سب سے پہلے اللہ کے راستے میں دعائیں پڑھ کے سب سے پہلے ہم نے دعوت دینی ہے. جو ہمارے ساتھ مسافر ہیں انفرادی دعوت کیونکہ دعوت جو ہے ہر جتنے بھی دعوت ہے تعلیم ہے ذکر و عبادت ہے خدمت ہے تو دعوت انفرادی بھی ہے دعوت اجتماعی بھی ہے تعلیم انفرادی بھی ہے تعلیم اجتماعی بھی ہے سیکھنا سکھانا اجتماعی بھی ہے انفرادی بھی ہے اسی طرح نماز اجتماعی جماعتوں کے ساتھ پڑھنا انفرادی بھی ہے اجتماعی خدمت بھی ہے انفرادی خدمت بھی ہے تو انفرادی دعوت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں زیادہ ہے اور سب سے زیادہ فائدہ انسان جو اپنی تربیت ایمان بنانے کے لیے انفرادی دعوت تو اس لیے جو ہے نئے پرانے ساتھ دو مل کر جو ہے جو مسافر ہیں ان کو دعوت دیں اور ہماری دعوت میں جیسے عرض کیا گیا کہ سب سے پہلے یہ بتلانا کہ سارا سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے کامیابی اللہ کے خزانوں سے ملتی ہے اور کامیابی لینے کا طریقہ اللہ کا دین ہے اور دین اللہ کے احکام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ماننا اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا یہ ہے دین کا مجموعہ اور یہ دین زندگیوں میں نبیوں کی محنت سے آتا ہے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے یہ محنت ہمیں عطا فرمائی اور اللہ نے اس دعوت کے اصول قرآن میں تفصیل بیان کی کہ تو یہ عبادت والے احکام ہیں اجمال ان کا قرآن میں اترا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتلائی کہ روزہ مہینے بھر میں رکھنا ہے لیکن روزہ ہے کیا کب ہم نے کھانا پینے سے رکنا ہے اور کب افطار کرنا ہے اور روزے میں کن چیزوں سے بچنا ہے یہ اللہ کے رسول نے بتلایا قرآن میں بتلایا نمازیں فرض ہیں اب نمازوں کے اوقات اور ان کی رکعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے بیان کی اسی طرح زکوٰۃ ہے اسی طرح حج ہے لیکن دعوت کے آداب دعوت کے الفاظ دعوت کے حالات دعوت کی حکمت یہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان کی کہ نبیوں نے کیسے دعوت دی اور اللہ نے نبیوں کو کیسے صبر کرنے کا حکم دیا نبیوں میں کیسے جو ہے استقلال اور یہ کہ اخلاص کے ساتھ کہ ان اجریا الا علی اللہ اور حالات آنے پر نبیوں نے کیسے صبر کیا اور دعوت کے بارے میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ آپ اللہ کے جو ہے رستے دین کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ حکمت کسے کہتے ہیں کہ موقع شناسی مزاج شناسی اگلے بندے کی استعداد کو پہچاننا اس کی استعداد اور اس کے مزاج کے مطابق بات کرنا جب ہم یہ انفرادی دعوت دیں گے اور سیکھنے کی نیت سے دیں گے اور دعوت میں دعوت دیتے ہوئے اللہ سے مانگتے رہیں گے اور مسلسل دعوت دیتے رہیں گے اللہ حکمت کی چشمے جاری کر دیں گے دیکھو 40 دن تک جو جا اللہ کے راستے میں نکلے اور اللہ کے دین کی محنت کرے اور دنیا کی بات اور خرید فروخت نہ کرے اللہ اس کے دل پر حکمت کی جو ہے چشمے جاری فرما دیں گے تو حکمت میں سے یہ ہے کہ جس سے بات کر رہے ہیں پہلے اس کی دینی سطح معلوم ہو جائے نام پوچھ لیں اس کا کام پوچھ لیں کہاں جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں کہاں اترنا ہے اس سے وقت بھی پتہ لگ جائے گا اور تھوڑے جملوں سے پتہ لگ جائے گا کہ دین کی اس کی کیا سطح ہے پھر اس سے بات کرنا جس سطح پر ہے اس سے آگے چلا کر اور ہم نے تو جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ دین کی محنت پر آ جائے اس کے لیے اس کی تشکیل کرنی ہے اس کا ہمارے ساتھ سفر چاہے چند منٹوں کا ہو اس کے اترنے سے پہلے ہم بات کو مکمل کر چکے ہوں اللہ نے یہ دعوت ایسی دی کہ اعلان کرنے والا 1-2 منٹ میں اپنا اعلان پورا کر دیتا ہے اور بات کا خلاصہ ذکر کر دیتا ہے متکلم جو ہے الگشت میں جا کر 2-3 منٹ میں اپنی بات کو بیان کر دیتا ہے اور اسی طرح بیان میں جو ہے چند منٹوں سے لے کر گھنٹوں تک اور سارا دن اس دعوت کو کھینچا جا سکتا ہے یہ اذان جو ہے مؤذن اذان دیتا ہے یہ اذان کے کلمات ہماری دعوت بھی اذان کی جو ہے طرز پر ہے اور یہ پوری دعوت تامہ کے الفاظ کہہ دیتا ہے اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ کہ جب ہم اس اذان کو سنتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ اور جب یہ اذانیں اس دنیا میں شروع ہوتی ہیں مسجدوں میں شروع ہوتی ہیں آوازیں فضاؤں میں گونجتی ہیں وہ شیطان جو ہمارے کاروبار میں حتیٰ کہ نماز میں آ کر ہمارے دل پر بیٹھ کر ہمیں غافل کر دیتا ہے اور یاد ہی نہیں رہتا میں کیا پڑھ رہا تھا یاد ہی نہیں رہتا کہ میری کتنی رکعتیں ہوں یہ بھلا دیتا ہے طرح طرح کی چیزیں نماز جیسی عبادت میں دل پر بیٹھ کر وسر سے ڈالتا ہے لیکن جب اذان شروع ہوتی ہے تو حدیث پاک میں ہے اس دعوت کی طاقت اور نورانیت کی وجہ سے وہ بھاگتا ہے اور چاروں طرف دوڑتا ہے اگر چاروں طرف اذانیں ہو رہی ہیں تو پھر فضاؤں میں جاتا ہے اور اتنا اونچا چلا جاتا ہے کہ جہاں اس کو اذان کی آواز سنائی نہ دے کیونکہ وہ اس دعوت والے کلمات کو سن نہیں سکتا وہ اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے باطل کو زائل کرنے کے لیے 100% مسلمان دعوت پر کھڑے ہو جائیں اور دعوت دینا شروع کر دیں، اللہ دنیا کے باطل کو ختم فرما دے. باطل کی طاقت اور ان کے اسباب یہ مکری کے جالے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے. اس لیے بھائی دعوت دینی ہے اور اترنے سے پہلے اس کو تشکیل پر، اگر وہ کہے کہ میں تو آپ نے بہت اچھی بات کی، میں تو آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، ان کو بتایا جائے کہ نہیں، اس کی ایک ترتیب ہے. اس کی ترتیب یہی ہے کہ آپ کی مسجد میں جو ساتھی جڑ رہے ہیں ان کے ساتھ جڑیں، گشتوں میں ان کے ساتھ شریک ہوں، روزانہ وقت دیں اور ان کے ساتھ سہروزے میں نکلیں، اور پھر اپنے ہاں سے جماعت بنا کر پھر رائبین اللہ کے راستے میں آئیں. جی ہاں، تو ان کو اس بات کو سمجھایا جائے. اسی لیے کہتے ہیں ہمارا شب جمعہ آج جو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی نئے نئے ساتھیوں کو شب جمعہ میں نہ لائیں، کہ جی وہاں ماحول ہوگا، بیان ہوگا، تو ایسے لوگ کہ جن کا ذہن نہ بنا ہوا ہو شب جمعہ میں لائیں تو وہ سمجھتے ہیں بس شب جمعہ میں آنا یہی بہت کافی ہے، اسی کو پورا کام سمجھ لیتے ہیں. ایسے بھی ساتھی ہیں کہ مہین سالوں سے شب جمعہ میں آ رہے ہیں، آگے قدم نہیں رکھتے. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی اپنی جگہ پر ان کو گشت میں شریک کیا جائے اور ان کو تعلیم میں شریک کیا جائے اور انفرادی دعوت میں لے کر ان کو جایا جائے اور پھر ان کو سہروزے میں لے کر نکلیں، اور جب سہروزے سے اس کام کو سمجھنے لگے اب ان کو مرکز میں لایا جائے. تو اس کے بھی یہ بتا دیا جائے. اور بھائی جب ہم اپنی سواری سے اترے، بس سے اترے، اسٹیشن سے اترے، جمع ہو جائیں، کہ ہماری نیت کی تجدید، کہ ہماری نیت کیا، سب سے پہلے تو ہم اس محنت کو سیکھنے کے لیے نکلیں، اور دوسری نیت کی یہ کام ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، ہر مسلمان تک یہ پیغام پہنچ جائے اور مسلمان اس محنت کو حضور کے طریقے پر کرنے والا بن جائے، اور دوسری قومیں جو بس رہی ہیں اللہ ان کے لیے بھی ہدایت کا نظام بنا دے. کتنی اونچی نیت ہے، جتنی بڑی نیت ہوگی اور جتنی بڑی ذمہ داری کا احساس، اللہ کی مدد بھی اس کے بقدر، پھر تربیت بھی اللہ اسی کے مطابق جہاں فرمائیں گے، اور پھر ان کی تسبیح اور ان کا گشتوں میں جانا، ان کی دعوت، ان کی تعلیم، راتوں کا قیام اور ان کی جو ہے ہر عمل، اس کا اثر پورے عالم پر پڑے گا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ نبی کی نیابت میں یہ میری جو ہے ذمہ داری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر، جیسے سورج کے غروب ہونے سے اندھیرا چھا جاتا ہے، حضور کے انتقال پر ارتداد کی، کفر کی جو آندھیاں چلی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو سنبھالا، حضرت اسامہ کے لشکر کو بھی روانہ کیا. صحابہ نے کہا بس اسامہ کا لشکر روانہ ہو گیا، باقی چند ہزار صحابہ ہیں، ان کو مدینہ کی حفاظت کے لیے یہاں رکھے. ابو بکر نے کہا نہیں، میں نے اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، 100% نکالا. فرمایا کہ جب تک یہ دین زندہ نہ ہو جائے، یہ زکات کے منکر ہو گئے، بعض مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے، ان سب کو دین کی طرف، حتیٰ کہ اگر ایک لوگ ایسے ہیں کہ وہ زکات تو دے رہے اگال اس کی رسی نہیں دے رہے، تو اس پر بھی میں ان سے جہاد کروں گا. اور اگر ان لوگوں کے ساتھ جو زکات کے منکر ہیں، اقال سے روک رہے ہیں، دینے سے روک رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ یہ پتھر اور ڈھیلے بھی ہو جائیں تو بھی میں ان کے خلاف جماعت کو نکالوں. تم نکلو اللہ کے راستے میں، اور جس کی جان کام آ گئی وہ شہید ہو گیا، اس کو شہادت کی موت نصیب ہوئی، اور جو باقی رہا، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ باقی رہنے اللہ کے راستے میں نکل کر اور جہاں اپنے کاموں سے فارغ ہو کر باقی رہنے والے، فرمائے کہ یہ زمین میں اللہ کے خلیفہ بن کر رہیں گے اور اللہ کے بندوں کا وارث بن کر رہیں گے، اور ایک الفاظ ہے کہ اللہ کے دین کے وارث بن کر رہیں گے. تو کتنی بڑی کہ یہ مسلمان دین کی محنت کرنے والا اللہ کی زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے، اور یہ اللہ کے دین کا وارث ہے، یہ اللہ کے بندوں کا وارث ہے. اس لیے بھائی ہم نے تو ہر ایک اللہ کے راستے میں نکالنا ہے. تو پھر جب ہم وہاں بستی سے اتریں، سواری سے اتریں، تو جمع ہو جائیں، ساتھیوں کو جمع کرایا جائے. ان کی نیت یہ کس نیت سے جا رہے ہیں کہ ہر مسلمان حضور کی محنت کو ذمہ داری سمجھ کر کرنے والا بنے، یہ ہر گھر میں اور ہر مسجد میں یہ اعمال زندہ ہوں، اور یہ بستی مدینہ منورہ کی بستی کے حضور کے زمانے میں نمونہ تھی، وہ نمونہ بن جائے. اور پھر بھائی سفر میں جو تھکاوٹ ہوتی ہے، کھانا پینا آگے پیچھے ہوتا ہے، یہ ناگواری ہیں، اس پر شیطان کوشش کرتا ہے کہ بھئی یہ ناگواری کے ہم عادی نہیں تھے، تو ذمہ دار ساتھی اب سنبھالیں ان کو، اور یہ کہیں کہ یہ ناگواری اللہ کے راستے میں پیش آئی ہے، اسی کی برکت سے اللہ ہمیں بھی ہدایت دیں گے اور دنیا میں ہدایت کے نقشے جاری ہوں گے. اللہ ایمان والے کی ناگواری اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی ناگواری، اس پر اللہ بہت بڑی نعمتیں عطا فرماتے ہیں. اب دیکھیں کہ ہلکی سی ناگواری جس میں ہمارا بس نہیں ہے، اس میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں سفر کر رہے ہیں ہماری فضاؤں کا غبار ہمارے جسم پر آتا ہے اس لیے ہم کپڑے بھی دھوتے ہیں اس لیے ہم نہاتے بھی ہیں کہ غبار تو اللہ کے راستے کا غبار اس کی کیا قیمت ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنے عرش کے نیچے خاص ممبروں پر بٹھائیں گے اور وہ عرش کے سائے میں ہوں گے اور وہ دیکھیں گے کہ ان کے اور عرش کے جو فاصلہ ہے بیچ میں مشک کے ٹیلے ہیں عرش سے ایک بہت آرام دہ ہوا چلے گی اور وہ ان مشک کے ٹیلوں سے مشک اڑا کر فضاؤں کو معطر کرے گی اور وہ مشک ان کے جسموں پر پڑے گی روایت میں آتا ہے کہ وہ فرشتوں سے پوچھیں گے یہ مشک اور یہ جو ہے یہ خوشبو یہ اکرام کس وجہ سے فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں نکلتے تھے تمہارے راستوں پر جو غبار پڑتی تھی ان ذرات کو اللہ نے آج خوشبو اور مشک بنا کر تمہارے جسموں پر ڈالا ہے اور فرمایا جس جسم پر غبار اللہ کے راستے کا پڑ جائے جہنم تو بہت دور کی بات ہے دھواں وہ بھی اس کو نہیں پہنچ سکتا اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے یہ فضائل ان کو سنائے جائیں اور اس وقت جو ترغیب دی جا رہی ہے بستی والے جو گاؤں کی طرف جا رہے ہیں ان کو جمع کر لیا جائے دعا کے عنوان سے تاکہ وہ سنیں کہ ہمارا آنا کس مقصد کے لیے اور ہم سے پہلے وہ بستی والوں کے پاس ہمارے نمائندے بن کر جائیں کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے ان کی تمنائیں اور ان کی ہمارے لیے خیر کے ارادے یہ تو ہمارے بچوں نسلوں ہماری پوری بستی اور اللہ کے لیے امن اور اللہ کی طرف سے سعادت کے فیصلے کروانے کے لیے آئے اور دعا میں جو دعا مانگیں اور رونا آئے تو اس سے دیکھ کر وہ متاثر ہوں گے پھر بھائی بستی کے جاتے ہوئے راستے کے دائیں طرف چلنا ہے دو ساتھی فرمایا کہ نظر کی ہم نے حفاظت کرنی ہے صاف روایت میں آتا ہے کہ یہ نظر تو شیطانوں کے تیر میں سے ایک یہ زہر آلود تیر ہے اگر دنیا کی چیزوں پر پڑے گی اس کا اسباب آئیں گے اس کا اثر ہمارے دلوں میں آئے گا نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے اگر ایک بستی سے دوسری بستی ہم جا رہے ہیں ان بستی والوں کو پہلے سے بتا دیا جائے اور بستی کے نظر آنے پر دعا بستی میں داخل ہونے کی دعا اور راستے میں حالات کچھ معلوم کر لیے جائیں بلکہ جس علاقے میں تشکیل ہو وہاں کے حالات کے کیسے حالات ہیں یہیں سے معلوم ہو جائیں تاکہ ہر ساتھی فکر مند ہو جائے کہ کیسے ہر مسلمان کو اس کی دینی اور دین کی محنت کی سطح سے آگے کرنا ہے مسجد میں پہنچے تو مسجد میں رک جائیں یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں داخل ہونے کے آداب ہیں اس کی عظمت اور اس کی کہا مساجد یہ اللہ کا گھر ہے جی ہاں اور مسجد میں بیٹھنے والے یہ اللہ کے ہم نشین ہیں اور فرشتے جو یہاں اس مسجد میں ہر وقت ہوتے ہیں تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مسجد کے جو آداب اور دعا وہ پڑھ کے داخل ہوں ہمارا یہ سامان ہے کا بقدر ضرورت ہم اپنا سامان رکھیں اس سامان کو لے کر اگر مسجد میں جماعت والوں کے لیے کوئی حجرہ بنا ہوا ہے تو سامان اور بستر اس میں ہو سونا اور کھانا بھی اس میں ہو باقی اعمال مسجد میں لیکن ایسا کوئی حجرہ نہیں ہے کسی اور کا ہے تو پھر ہم نے دخل اندازی نہیں کرنی بستروں کو قرینے کے ساتھ مسجد کے کونے میں رکھ دیں چادر سے اس کو ڈھانک دیں خدمت کا سامان اگر مٹی کے تیل کا چولہا ہے یا گیس والا چولہا ہے یا پیاز ہے اور لہسن ہے ایسی بدبودار چیزوں کو لے کر مسجد میں داخل نہیں ہونا اور نہ مسجد کی انتظامیہ اور اذان اور امامت میں ہم نے کوئی دخل دینا ہم تو ایک محنت کے لیے وہاں آئے مسجد کی صفائی کی ضرورت ہو تو وہ صفائی کر لیں جی ہاں اور اس کے بعد بھائی استنجا وضو سے فارغ ہو کر اور جو ہے وضو کر کے دو رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھیں کہ ہمارا اسی کام میں جو ہے دعوت ہے اور دعا ہے دعوت ہے اور دعا ہے تو دعاؤں کا اہتمام پہلے بہت ہوتا ہے اب بھی ہم اہتمام کریں اے اللہ ہمیں صحیح کام کے کرنے کی توفیق عطا فرما اور جن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اے اللہ ان کے دلوں کو ہماری بات کے لیے نرم فرما اور ان کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما تو سب سے پہلے مشورہ ہے پہلے سے پرانے ساتھیوں کو اطلاع ہوگی تو وہ آ جائیں گے توازو کے ساتھ پوجنی استاد کی استادی کے انداز میں نہیں نرمی کے ساتھ ان سے حالات لے لیں کیونکہ حالات اگر پتہ لگ جائیں تو پھر اس کے بعد مشورہ ہو اس سے اگلی سطح پر لانے کے لیے ہم محنت کریں حالات پتہ نہیں ہوں گے تو نئے سرے سے محنت کرنی پڑے گی کتنا ہمارا محنت کا حصہ ضائع ہو جائے گا اللہ نے یہ مشورہ دیا ہے بہت ضروری سارے ساتھی اس مشورے میں بیٹھے اگر جو ہے نماز کا وقت قریب ہے تو تھوڑا سا مشورہ ہو جائے اور پھر بعد میں جو ہے وہ مشورہ ہو مشورہ تفصیلی ہو اعمال کی تقسیم کا مشورہ بھی ہو مشورے کے بعد پرانے ساتھیوں سے حالات لے لیے گئے اب ایک ایک ساتھی سے پوچھنا کہ مشورہ جو ہے یہ ہماری تربیت کے لیے کام کی حفاظت کے لیے ساتھیوں کی استعداد کو جو ہے وہ کام میں لانے کے لیے اور ان کے آگے تربیت کے لیے مشورہ بہت ضروری ہے اور مشورے سے دل جڑیں گے. اللہ نے اپنے نبی کو مشورے کا حکم دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورے پر ڈالا. مشورے کے بعد اب سارے ساتھیوں کو ہم دو آدمی جو خدمت کے لیے رہے اور باقی ساتھی جو دو ساتھی مسجد میں آنے والے ہیں ان کو سنبھالنا, ان سے بات کرنا, اور باقی ساتھی دو دو کی جوڑی بن کر پوری بستی میں پھیل جائیں, ایک پرانا ساتھی اور ایک نیا ساتھی ہو. اور یہ اس کو ملاقاتیں کہتے ہیں, انفرادی ملاقاتیں, اسی میں انفرادی دعوت کا موقع. تو یہ انفرادی ملاقات ہے. اگر خواص سے ملاقات ہے تو کہتے جی یہ خصوصی ملاقاتیں ہیں, یا ان کو یا عمومی گشت بھی کہہ دیا, جب انفرادی گشت بھی کہہ دیا جاتا ہے. تو ہم بستیوں میں داخل ہوں ان کے دروازے سے. اب بستیوں کے دروازے کون ہیں؟ جو وہاں کے خواص ہیں. اگر دین کے اعتبار سے حاجی اور دین کے اعتبار سے کوئی بڑا عالم اور اسی طرح دنیا کے اعتبار سے یہاں کوئی ایم این اے ایم پی اے سردار ہے, ان لوگوں سے ملنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قبائل کے سردار آیا کرتے تھے تو آپ ان کی حیثیت کے مطابق, حضرت جریر اپنے قبیلے کے یمن کے سردار تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, مجلس بھری ہوئی تھی, تو آپ نے کہا جہاں وہیں بیٹھ جاؤ, اور آپ نے اپنی چادر مبارک ان کی طرف پھینکی, یہ چادر بچھا لو. اللہ اکبر, کتنے سمجھدار تھے, چادر کو سینے سے لگایا اور چادر کو سر پر رکھا. اے اللہ کے رسول, یہ آپ کی چادر ہے, یہ اس قابل نہیں کہ میں اس کے اوپر بیٹھوں, یہ تو میرے سر پر رہنے کے قابل ہے. اور پھر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ دیکھو لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا کرو, پھر دعا بھی مانگنی. تمہیں علماء کی خدمت میں بھی جانا ہے, علماء کی خدمت میں جا کر ہم تو کیونکہ جماعت اگر عالم ہے تو وہ تو عالم سے بات کر سکتے ہیں, ورنہ علماء کے وقت کو پوچھ کر اور ان کی خدمت میں دعا کے لیے جانا اور ہدیہ لے کر جانا, اور ان کی مجلس سے کیونکہ لوگ مسائل پوچھیں گے دینی فائدہ حاصل کرنے کے لیے جانا. بھئی پرانے ساتھیوں سے بھی ملنا ہے, بعض پرانے ساتھی تو اتنے متحرک ہوں گے کہ وہ سنتے ہی آ جائیں گے, بعض ایسے ہوں گے کہ ان کو ترغیب دینی پڑے گی. تو پرانے ساتھیوں کو اپنے ساتھ, اگر وہ ان کی ایک تو اگر وہ کام میں اس وقت شامل نہیں ہو رہے, ان کی طرف سے کوئی میل نہ آئے, اور ان کی طرف سے نہ ہماری زبان پر کوئی لفظ آئے, نہ کسی سے ان کے بارے میں کچھ سنیں, بلکہ وہ پرانے ہیں تو ان کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے یہ ماحول بنایا جس کے سے ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. ان پرانے ساتھیوں کو ان پر تقاضے نہ ڈالے جائیں, ان کو اپنے ساتھ گشتوں میں لے کر خوب پھریں. اب گشتوں میں پھریں گے اور وہ دعوت کو سنیں گے, اللہ ان کے دل کو بھی بدل دیں گے. اور بھائی عوام الناس سے بھی کوئی فرد بھی جس مسجد میں ہم آ گئے ہیں, ایک بستی کے ایک ایک فرد سے ملے ہم, کوئی فرد بھی باقی نہ رہے. حتیٰ کہ بعض لوگ اپنے کاموں میں گئے راتوں کو آتے ہیں, تو راتوں کو مل جائیں وہ ان سے ملنے کی ترتیب بنائی جائے. جس مسجد میں آ گئے ہیں 100% ان سے ملاقات ہو, نقد چلے تین چلے کی جماعتیں نکلیں, اور مسجد میں ایک مضبوط جماعت بن جائے کہ جماعت کے جانے کے بعد بھی مستقل طور پر وہ محنت کرتی رہے, اور اسی طرح اپنے ساتھیوں میں بھی محنت ہو جائے. سارے ساتھیوں کو سارے اعمال سے گزارنا ہے, یہ دو دن میں پورا ہو جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ تین دن, اور بالکل آخری صورت میں تشکیل وغیرہ جماعت کی وصولی ہو تو چار, اصل تو دو ہی دن میں کام پورا ہو جائے, ورنہ تین دن, بہت مجبوری کی صورت میں چوتھا دن, اور پھر اگلی مسجد میں جانا ہے. اس طرح بھائی ساتھی جب گشت کریں اور تھک جائیں اور تھک کر اب آئیں تو اب جو ہے تعلیم ہے. کہتے جو ہم یہ دعوت دے رہے ہیں اس دعوت کی تقویت کے لیے تعلیم, کہ ہم جو ساری دنیا کو بیان کر رہے ہیں کہ دنیا بھر کے انسانوں کامیابی اللہ نے اپنے مبارک دین میں رکھی ہے, اور دین اللہ کے مبارک احکام ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا ہے. اب ان سے کامیابی کیسے ملے گی؟ وہ تعلیم کے حلقوں میں پتہ لگے گا, کہ تعلیم کے حلقوں سے ہی یہ جو ہے اعمال کا شوق پیدا ہوگا. نماز پر اللہ کیا دیں گے, ذکر پر اللہ کیا دیں گے, اور جہاں اللہ کے راستے میں نکلنے پر کیا کچھ اللہ نوازیں گے. تو یہ ہماری فضائل اعمال, حکایت صحابہ میں سے ایک حصہ پڑھنا ہے. اسی طرح جو ہے فضائل نماز, فضائل ذکر, فضائل قرآن, اور جو ہے حج کے جب قریب اب رجب کا مہینہ کے تو فضائل حج میں سے بھی, فضائل صدقات میں سے بھی دونوں حصوں سے پڑھنا ہے. اور بھائی فضائل جو ہے مسلمانوں کی موجودہ پستی کا جو ہے واحد علاج, اس میں سے بھی پڑھنا ہے, اور رمضان کے قریب فضائل رمضان میں سے بھی. تعلیم میں تین حصے ہیں. سب سے پہلے تو تجوید. تجوید کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمارا قرآن پاک کا پڑھنا صحیح ہو جائے. اب کس کا قرآن صحیح ہے کس کا نہیں, اگر پہلے دن سارے ساتھی اکٹھے ہو کر یہ قرآن کی چند صورتوں کو دہرا لیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ کس کی قراءت صحیح ہے. جتنے ساتھیوں کی قراءت صحیح ہو اتنے حلقے لگائیں, اگر دو دو ساتھی ہو جائیں تو بہت اچھا ہے, اگر اس سے کم ہو تو تین کسی میں دو, اور اگر اس سے بھی کم ہو تو چار چار ساتھی. مقصود تو قرآن پاک کی قراءت کے صحیح کرنے کا احساس ہمیں پیدا ہو جائے, سورہ فاتحہ اور چند سورتیں دہرا لی جائیں اور اس وقت نشاندہی ہو جائے, اور بعد میں انفرادی وقت میں پھر یہ ساتھی جس کی تجوید میں کمزوری ہے اور یا جس کو جہاں تجوید آتی ہے, یہ دونوں آپس میں مل کر اپنی تجوید کو ٹھیک کریں. تجوید ٹھیک ہوگی تو نماز ٹھیک ہوگی, نماز ٹھیک ہوگی تو ہماری ساری زندگی کے اعمال, کیونکہ نماز ایسا مبارک عمل ہے, عبادات کو صحیح نہج پر لانا اس میں سب سے پہلے نماز ہے. نماز درست ہو گئی تو ہماری ساری معاشرت اور اخلاقیات اور سارے معاملات اللہ درست فرما دیں گے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اور بھائی تعلیم کے بعد, تعلیم اب ہو تو تعلیم میں فضائل سنیں, پھر تھک کر جب آئیں اور پھر جو ہے فضائل سنیں گے تو اللہ ہماری اس محنت پر اتنا اجر دیں گے کہ ہمیں محسوس ہوگا اے اللہ ہم نے تو بڑے جو ہے تھوڑے سے اعمال کیے, ٹوٹی پوری محنت کی. اور فضائل جب آدمی سنتا ہے تو اس کی ساری تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور اس میں جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ تعلیم جو ہے وہ 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کی ہونی چاہیے, تجوید کا عمل بھی مکمل ہو اور سارے اجزاء سے پڑھا جائے. تعلیم میں جب بیٹھیں تو دھیان سے بیٹھیں اور جا کر سنیں, اور عمل کرنے کی نیت سے پوری دنیا میں پہنچانے کی نیت سے ہوں, اور آخر میں بھائی ساری جماعت ایک ایک ساتھی 6 نمبروں کا مذاکرہ بھی کریں, ہر ساتھی کھڑا ہو اور 6 نمبروں کو بیان کرے. تعلیم کے وقت میں پھر ملاقاتیں نہیں ہیں, اور تعلیم جماعت ایک ہی وقت میں کرے, پوری جماعت اکٹھی ہوں, اور تعلیم کے وقت میں تعلیمی گشت ہو سکتا ہے کہ دو دو کی جوڑیاں بنا کر بازار میں جو لوگ ہیں ان کو مسجد میں لایا جائے اور تعلیم میں بٹھایا جائے. جب بازار والے لوگ تعلیم میں آ کر بیٹھے تو ایک دو حدیث پڑھ کر جو تعلیم کرا رہا ہے وہی ان کو ترغیب دے, کیونکہ اصل تو ہر ایک کو ذمہ داری کا احساس دلا کر محنت پر ڈالنا ہے, دعوت پر ڈالنا ہے, اور اس کے لیے پھر یہ تعلیم بھی ہے. تو نکلنے پر آمادہ کیا جائے, اگر تعلیم والا اس بات کو نہ سنبھال سکے تو الگ عنصر کو لے لیا جائے اور ان کو جو ہے آمادہ کیا جائے. ان کی جگہوں پر جا کر یہ انفرادی ملاقاتوں میں, خصوصی ملاقاتوں میں ان کو اتنی دعوت دی جائے اور ایسے فضائل سنائے جائیں اور اللہ کی مدد کے وعدے ان کو بتلائے جائیں کہ اس وقت وہ سمجھ جائیں کہ یہ محنت ہمارے ذمے ہے اور ہم نے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. اس کے بعد بھائی ظہر کے بعد اعلان بھی ہو, اور اس کے بعد جہاں تعلیم یا جہاں ساتھیوں کو ترغیب دے کر کام کا تعارف کرایا جائے, اور اگر اس وقت بھی گشتوں کے صورت بن سکے ساتھیوں کو لے کر گشت کیا جائے, اور وقت زیادہ ہے تو اب ساتھیوں کو لے کر آپس میں جو ہمارے جہاں اجتماعی اور دعوت والے اعمال ہیں ان کا اکٹھے مذاکرہ ہو, اور بھائی جو مسائل ہیں اور رہنے سہنے کے آداب ہیں وہ دو دو ساتھی جو ہیں, ایک پرانا ساتھی ایک نیا ساتھی, سیکھنے سکھانے میں کلمہ ہمارا ٹھیک ہو, ایمان مفصل اور ایمان مجمل ٹھیک ہو, 6 نمبروں کو سیکھنا ہے, اور بھائی نماز وضو کیسے کرنا ہے, صحیح وضو ہو جائے, نماز صحیح ہو جائے, یہ الگ الگ انفرادی طور پر اس کی جو ہے مذاکرہ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سارے دن کی محنت کے ساتھ ساتھ پھر ہمارا ایک عمومی گشت بھی ہے کہ جیسے مسجد میں ماحول ایک پوری جماعت بن کر جی ہاں اللہ کے راستے میں عمومی گشت کا جو وقت ہے, تو اصل کہ جس وقت میں لوگ اپنی جگہوں پر ملیں اور جس اس گشت کے بعد لوگ مسجد میں آ سکیں. ہم ایسے نہیں ہیں کہ بس اسپیکر کھولا بیان شروع کر دیا, ہماری محنت میں جو پہلے اپنے آپ کو تھکانا ہے اور خوب اپنے آپ کو جہاں بھلانا ہے اور ایک ایک تک آواز پہنچانی ہے, اور پھر جمع کر کے جتنی ہماری جو ہے ملاقاتوں میں جان ہوگی ہم دعوت دیں گے, تیار کریں گے, اتنے ہی ہمارے بیان میں لوگوں کی وصولی. اور ہم نے نیت یہ کرنی ہے کہ ہر گشت سے نقد اللہ کے راستے میں جماعت نکالنی. سہ روزہ تو ان کے مقامی کام کا حصہ ہے, بس جماعت کے آنے سے تو یہ ہر مسجد سے 3 چلے کی جماعت نکلے, یہ ہمارا عزم ہوگا, محنت ہوگی, رات کو دعائیں ہوں گی تو اللہ اس کو وجود عطا فرمائیں گے. تو عمومی گشت یہ بھی ہمارا بڑا اہم عمل ہے. عمومی گشت میں جی ہاں عصر کے بعد ترغیب ہو, عصر اور مغرب کے بعد مغرب کے درمیان بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے, تو ترغیب کو بہت زیادہ لمبا نہ کیا جائے. اس میں دین کی اہمیت اور دین کا اس محنت سے زندہ ہونا اور اس ذمہ داری کو سمجھا کر فضائل سنا کر ان کو گشت پر نکلنے کے لیے آمادہ کر لیا جائے. اب جو آمادہ ہو جائیں ان کو آگے کر لیا جائے, ان کے لیے آداب وہی بیان کر دیں یا مسجد سے باہر بیان کر دیں, اور آداب مسجد جماعت میں ایک امیر ہوگا ایک متکلم ہوگا اور ایک رہبر ہوگا ایک ساتھی بیٹھ کر بات کرنے والا ہوں اور اسی طرح ایک دو ساتھی ذکر اور استقبال میں بھی ہوں یا بیٹھ کر بات کرنے والا یہ بھی چھ نمبروں کی میں بات کریں اور ایسے بات کریں کہ ہر نمبر کے ساتھ کہ اس کا حاصل ہونا نکلنے اور محنت کے ساتھ ہے تاکہ مختلف اوقات میں آنے والے ساتھی جو وہ بات کو سنے ہر ایک یہ سمجھے کہ تبلیغ والے ہمیں تو ایک ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں اور ہمیں ایک محنت پر کھڑا کر لیں. لمبے قصے شروع نہ کیے جائیں. جی ہاں, جماعت جو گشت کے نکلے دعا رہبر ساتھی بھی مناسب ہو, سنجیدہ ہو اور بڑے آداب کے ساتھ ساتھیوں کو بلائیں. متکلم ساتھی ایسا ہو کہ جو بات کو مضبوط طریقے پر کر سکیں, اور ذمہ دار ساتھی جو ساتھیوں کو جمع کر کے چلے. راستے کے دائیں طرف چلنا ہے, گھر گھر ہم نے ملاقاتیں کرنی ہیں اور ہر ہر دکاندار سے ملنا ہے. گھر پر دستک دی ہے تو گھر کے ایک طرف کھڑے جائیں. راستے میں دو دو ساتھی, اگر راستہ تنگ ہو ایک ایک ساتھی, نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے اور ذکر کرتے ہوئے چلنا ہے. ہمارے ذکر سے نہ شور شرابہ ہو نہ بالکل خاموشی ہو. کہتے ہیں شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی طرح, اور نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چلنا ہے. اب ساتھی جب گھر سے باہر آئے تو ایسے کھڑے نہ ہو دروازہ کھلنے سے ہماری نظر جو ہے گھر کے اندر چلے جائے. اب متکلم رہبر ساتھی بڑے جو ہے سلیقے کے ساتھ, بھئی بھائی آئے ہیں مسجد سے آپ سے ملنے کے لیے, بڑا اہم پیغام لے کر ان کی بات کو سن لیں. متکلم مجھ سے ایسا ملے جیسے پرانی شناسائی ہو. جی ہاں, اللہ تعالیٰ نے اسلامی بھائی چارہ ہمیں دیا ہوا ہے تو اس سے جو ہے جم کر بات کریں. کہ بہترین متکلم وہ ہے جس کی بات مختصر ہو اور نقد تیار کر لیا جائے. کہتے اب ہم اللہ کی طرف متوجہ ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, تو متکلم جو جب بات کر رہے ہیں سب ساتھی خاموش ہو جائیں. متکلم بھی اپنی بات جو کہہ رہا ہے اس کی طرف اپنے دل کی توجہ ہو, اور سارے ساتھی اس دعوت کو سنیں. کہ بار بار دعوت کو سننے سے اللہ ہمیں اس دعوت کا نور عطا فرمائیں گے, اور اس کو نقد مسجد میں لانے کی کوشش کی جائے. اگر وہ ساتھی تیار ہو جائیں تو جماعت کا ایک ساتھی, یہ گمان ہمارا بہت اچھا ہو, ماشاء اللہ یہ بھائی ہماری دعوت کو سن کر تیار ہو گیا, اب یہ کتنا قابل اکرام ہے, تو اس کے ساتھ میں مسجد تک چلوں, مسجد تک اس کو جہاں چھوڑ کر پھر میں آ جاؤں, تو اس کے اکرام کی نیت, اور راستے میں وہی دین ایمان کی بات کرتے ہوئے استقبال کے حوالے کر دے, اور استقبال والا جو ہے وہ جو بیٹھ کر بات ہو رہی ہے اس بات میں اس کو بٹھا دے. اس طرح جماعت نے ذکر کے ساتھ جو ہے اور فکر کے ساتھ گشت کرنا ہے. جو دکاندار بات سننے کے لیے آمادہ نہ ہو تو اس کو کہہ دیا جائے فارغ ہو کر آپ مسجد میں آ جائیں. اور جب متکلم اگر بات صحیح کر رہا تو ٹھیک ہے, اگر اس کی بات میں کچھ تھوڑی بہت کمی ہوتی ہے تو ذمہ دار ساتھی سمجھا دیں, اگر بات قابو میں نہ آئے تو متکلم کو بدلا بھی جا سکتا ہے. اب جب وقت اتنا رہ جائے کہ واپس جا کر جن ساتھیوں نے وضو کرنا ہو وہ وضو کر کے وہ جو ہیں جو صفحے اول میں اور تکبیر اولا کو پا سکتے ہیں, جماعت کو جمع کر لیا جائے اور سمجھایا جائے کہ اتنا عظیم نبیوں والا کام اور کرنے والے ہم کمزور سے, ہم سے کمی ہوئی ہے اس کا اعتراف ہو. تو بھائی اب ندامت کے ساتھ اور استغفار کے ساتھ, ندامت اور استغفار, ہم مسجد میں واپس آئیں اور اس عمل میں بیٹھ کر پھر اجازت لے کر اپنی نماز کی تیاری کر کے صفوں میں بیٹھ جائیں. عام طور پر ان عام حالات میں عصر اور مغرب کے درمیان گشت ہوتا ہے, مغرب کے بعد بیان ہوتا ہے, تو مغرب کے بعد اعلان, تو یہ اعلان بھی ہماری بہت اہم چیز ہے. اعلان کرنے والا امام کے پیچھے مسجد کے بیچ میں کھڑا ہو اور واضح طور پر صاف الفاظ میں اعلان کرے, اور ہمارا اعلان بھی پوری دعوت ہے. میرے بھائیو, اللہ نے میری اور تمام انسانوں کی آنے کا پوری پوری کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے, اور دین کا زندگی میں آنا یہ نبیوں کی محنت کے ساتھ مربوط ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے سے بات ہوگی دین کے بارے میں اہم. آپ حضرات تشریف رکھیں, تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں یا کچھ وقت بتائیں ایسا نہیں, آپ حضرات تشریف رکھیں اور وہ یہ بات پوری کر لیں. اس کے بعد ساتھی جو ہیں سنتیں پھیل کر پڑھیں ساتھیوں میں گھل مل کر, تاکہ سنتیں مختصر پڑھیں, تاکہ سنت کے بعد بغیر کسی شور شرابے اور بغیر کسی جو ہیں جھگڑے کے ایک ہر دائیں بائیں والے کو سمجھا کر بیان کی طرف متوجہ کیا جائے. جس کے دن میں بیان ہو وہ بھی اور باقی ساری جماعت متفکر ہو, یعنی جس کے دن میں بیان ہو اب اس کی ذمہ داری ہے ساری جماعت اللہ سے مانگے, بیان کرنے والا بھی, بیان سے مقصود یہ نہیں کہ بھائی مختصر بیان کیا جائے بلکہ جس سے ہماری بات پوری ہو جائے اور تشکیل وجود میں آ سکے. اگر وقت تھوڑا ہے تو تھوڑے وقت میں, مقصود تو تشکیل ہو اور بات کا سمجھانا ہو. بھائی متکلم جب بیان کرنے والا بیان کرے, پھر تشکیل والا تشکیل, تشکیل والا اپنے طرف سے بات شروع نہ کریں, بیان کے بعد تھوڑی دیر مجمع کو چھوڑا جائے, وہ لوگ اپنا نام لکھائیں, جو نام لکھائیں پھر ان کو الگ لے لیا جائے. اگر کچھ جمود آ جائے تو ساتھی جو ہیں ایک دوسرے کو ترغیب دیں, اور ترغیب دے کر اللہ کے راستے میں نکلنے پر آمادہ کریں. اچھی بات تو یہی ہے کہ وہ چلے اور تین چلے جو پورے دن محنت ہوئی ہے, راتوں کی دعائیں ہوئی ہیں, چلے تین چلے کی جماعت تیار ہو جائے. جو تیار ہو ان کو الگ لے لیا جائے, اب ان کو وصول کرنے کی کوشش کی جائے, ان کے ساتھ جا کر رات ہی کو ان کے بستر اور خرچہ مسجد میں لایا جائے, اور صبح کو اللہ کے راستے میں ان کو روانہ کیا جائے. بھائی کوشش کریں گے نا ایسے انشاءاللہ, تو یہ دن بھر کی محنت ہے, پھر راتوں کی بھی محنت ہے. اللہ نے اس محنت کے لیے دن کی دعوت اور رات کی دعا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ دن میں تو آپ نے انسانوں کے سمندروں میں تیرنا ہے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے, اور آپ دعوت دیتے ہیں لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے, اور رات کے لیے ہے قم اللیل الا قلیلا. ابتدا میں تو یہی حکم تھا کہ تھوڑا سا سو جائیے اور باقی ساری رات کھڑے ہو جائیے, تہجد کی نماز کا حکم تھا. تو تھوڑا سا جو سونا ہے کہ اس درس سے کہیں تھوڑے سے سونے سے زیادہ نہ ہو جائے, صحابہ ساری ساری رات جاگتے تھے. پھر اللہ کی طرف سے آسانی, قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو ہم بھی اللہ کے راستے میں نکل کر جہاں راتوں کو تہجد پڑھنا, تہجد سے ہماری نمازوں میں درستگی آئے گی. جی ہاں, اور تہجد ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, راتوں کو اٹھنا اور اس دو راتوں کو رونا, اس سے ہماری دن کی طاقت میں مضبوطی آئے گی. جی ہاں, اور نفس کو یہاں کی اصلاح کرنے والی یہ بڑی قوت والی چیز ہے راتوں کو اٹھنا. تو راتوں کے اعمال جو ہمارے ہیں, لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا, اس میں قرآن پاک کا پڑھنا, پھر دعا کا کرنا, دعا کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہے, اور اذکار جو فجر سے پہلے پہلے ہمارے پورے ہو جائیں, تو اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. جی ہاں, وبل اسحار ہم یستغفرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. یہ صحابہ جو محنت کرنے والے, ان کی صفات کہ ان کے پہلو آرام گاہوں سے الگ رہتے ہیں اور یہ راتوں کو اٹھ کر استغفار کرتے ہیں. کہا جب یہ انسان شہروں میں فساد پھیلاتے ہیں, سرکشی پہ آ جاتے ہیں, اللہ کی ناراضگی والے اعمال کرتے ہیں, تو اللہ ارادہ فرماتے ہیں کہ ان کو ہلاک کیا جائے, ان پر عذاب اتارا جائے, لیکن راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والے, استغفار کرنے والے, اور یہ دودھ پیتے بچے اور بہت سارے نیک لوگ, تو ان کی وجہ سے اللہ عذاب کو رفع فرما دیتے ہیں. اس لیے بھائی اللہ کے راستے میں نکلنے والے جیسے یہ دن بھر اپنے اعمال کے اہتمام کریں, یہ رات کو اٹھنے کا بھی اہتمام کریں. اور ہم تو انہی چار اعمال میں لگے رہیں, یا دعوت میں لگے ہوئے ہوں, یا تعلیم و تعلم میں ہوں, یا ذکر و عبادت میں ہوں, یا خدمت میں ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے خدمت متعین کرتے تھے, صحابہ کی تعین کہ فلاں جو ہے وہ جانوروں کو چرائے گا, فلاں سالن پکائے گا, فلاں گوشت کاٹے گا, اور اپنے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ انا اجمع لکم الحطب, اور میں تمہارے لیے لکڑی چن کر لاؤں گا. تو عرب کے ایک عالم نے بتایا کہ لکڑی چننا, آپ یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان اور جہاں یہ جو ہے زرعی علاقوں میں لکڑیاں بہت ہیں, بہت آسان ہیں, تھوڑی دیر میں چن کر لے جائیں گے. یہ حضور نے اپنے سہارا کے اعتبار سے کہا ہے کہ جو سورج نکل رہا ہو, اپنی گرمی برسا رہا ہو, ریت گرم ہو رہی ہو, اور سہارا میں کوئی درخت نہیں ملتے, وہ تو چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں, ان کو اکھاڑنا, ان کو جمع کرنا, تو سب سے مشکل کام ایندھن جمع کرنا ہے. اللہ کے رسول اپنے لیے منتخب کرتے تھے وہ انا اجمع لکم الحطب. اس لیے بھائی خدمت جو ہے یہ بھی ہمارا, خدمت میں ساتھیوں کو متعین کرنا. اور خدمت والے ہم تو اپنا سب کچھ لگائیں گے اور اپنا سب کچھ خرچ کریں گے, اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی طرف ہماری نظر نہیں ہوگی. اگر کوئی دعوت کرنا چاہتا ہے تو دعوت قبول کرنا یہ اس کی دلداری کے لیے ہے, اس کو کام کے قریب کرنے کے لیے ہے, نہ اس لیے کہ ہمارے پیسے بچ جائیں. ہمارا جذبہ تو سب کچھ لگانے کا ہو, اور ہمارا ہم نے تو اجر اللہ سے لینا ہے. حضرات انبیاء کرام کا یہی کیونکہ سیرت اور سنت تھی کہ سب کچھ لگا کر کہ اجر اللہ سے لیں گے. تو ان شاء اللہ راتوں کو بھی اٹھنے کا اہتمام کریں گے نا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو یہ ہے ایسے اعمال, ہر وقت ان اعمال میں لگے ہوں, جیسے نماز میں قیام ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے, خومہ اور جلسہ ہے یہ ایسے اعمال ہیں کہ چھوٹا بچہ بھی گھر میں اپنے باپ کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں دستک ہوتی ہے اور لوگ وہ آنے والا بھئی والد تمہارے ابا ہیں کہ جی ہیں کیا کر رہے ہیں کہ جی نماز پڑھ رہے ہیں اب باپ نے بتایا نہیں تھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں بلکہ وہ اس کا قیام رکوع سجدہ اس سے وہ پتہ لگا لیتا ہے کہ یہ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس طرح ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ ہم یا تو سب سے پہلے دعوت میں لگے ہوئے ہوں یا تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے ہوں یا ذکر و عبادت میں لگے ہوئے ہوں یا خدمت میں لگے ہوئے ہوں اس سے اب یہ اجتماعی اعمال بھی ہیں اور یہ ہمارے انفرادی اعمال بھی ہیں جسے بتا دیا گیا انفرادی دعوت مسجد میں جو ساتھی ہیں ان کو بھی دعوت دینی ہے ایک ایک کے پاس ہم نے جانا بھی ہے جی ہاں اسی طرح جیسے اجتماعی تعلیم ہے ایسے انفرادی تعلیم بھی ہے ہر ساتھی اپنے لیے وقت کو فارغ کریں اور فضائل کی یہی کتاب جن کی ہم اجتماعی تعلیم کرتے ہیں جی ہاں حکایت صحابہ ہے فضائل قرآن ہے فضائل نماز ہے فضائل ذکر ہے مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج ہے اور فضائل صدقات کے دونوں حصے ہیں اور رمضان اور حج کے زمانے کے فضائل حج اور فضائل رمضان اکیلے بیٹھ کر اس کو پڑھنا اور ایسے پڑھنا کہ جیسے اللہ کا رسول اور اللہ ہمیں خود خطاب کر رہے ہیں جسے کل بتایا گیا جی ہاں کہ فضائل کی کتاب ایسے کہ پہلے آیات اس کے بارے میں حضرت شیخ نے لکھی ہیں اور پھر جو ہے احادیث پاک ہیں فضائل کی اور اس کے بعد فائدے کی صورت میں اس کے آداب ہیں تو انفرادی تعلیم بھی ہم نے کرنی ہے اور بھائی ذکر کا جو دعائیں ہیں صبح شام کی ان کا بھی اہتمام کرنا ہے اللہ کا ذکر کس لیے کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے کہ اللہ کی طرف بلانے ہر وقت اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ میری سن رہے ہیں اور اللہ میرے ساتھ ہیں جس کو یہ یقین ہو گیا تو پھر اس کی نظر دنیا کی کسی چیز کی طرف بھی نہیں جائے گی وہ تو ہر حال میں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوگا جس سے صحابہ کرام کے قصے جی ہاں ابو مالکہ ایک صحابی ہیں وہ سفر میں نکلے تو ان کے ساتھ ایک ڈاکو آ گیا جب ویرانہ آیا تو ڈاکو نے کہا میں تو آپ کو قتل کروں گا اور آپ کا سامان لوں گا تو اس نے کوئی سامان لے لو کہ نہیں تمہیں پہلے مارنا ہے اب اور کوئی چارہ کار نہیں تھا اب یہ صحابی ہیں تو انہوں نے یا رحم الراحمین اللہ کو پکارا پھر دوسری دفعہ کا یا رحم الراحمین اور پھر تیسری دفعہ کا یا رحم الراحمین تیسری دفعہ کہنا تھا کہ انہیں دیکھا کہ ایک شہ سوار فضا میں نمودار ہوا اور اس کے سامنے ہاتھ میں نیزہ تھا اور اس نے نیزہ اس ڈاکو کو ایسا مارا کہ وہیں قتل ہوا اور آگ زمین سے نکل پڑی اس نے کہا او اللہ کے بندے تم کون ہو کہ میں فرشتہ ہوں میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں کہ تم نے پہلی طرف دفعہ یا رحم الراحمین کہا تو فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی کتنی مانوس آواز ہے اور یہ مانوس آواز کیوں کہ اس کا ذکر اس کی تلاوت اس کے اعمال آسمانوں پر پہنچ رہے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسان جب اعمال کرتا ہے تو ان اعمال کی وجہ سے آسمان والوں میں بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے یہ آسمان کے دروازے بھی ان کے اعمال سے مانوس ہوتے ہیں جی ہاں فرشتوں میں کھلبلی مچی اور پھر جب تم نے دوسری دفعہ کہا تو میں نے اللہ سے اجازت چاہیے اے اللہ اس اپنے بندے کی خدمت کے لیے مجھے موقع دیں اور جب تیسری دفعہ تم نے یا رحم الرحمین کہا میں پہنچ گیا اور تمہاری حاجت کو پورا کر دیا تو اس لیے بھائی ہم نے تو دعا اور اعمال یہ ہر وقت کی جو دعائیں ہیں اور خاص طور پر اللہ کے دھیان کے لیے یہ تین تسبیحات تو ہم نے صبح شام کرنی ہے صبح کی تسبیحات فجر سے پہلے باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر یہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اب سبحان اللہ میں کہ اللہ کی اے اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے ہر کھوٹ سے ہر کمی سے پاک ہے اس کا استحضار اے اللہ تمام کمالات اور تعریفیں کوئی کرے یا نہ کرے ساری سبحان اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض انسان اور جنات کے علاوہ ساری کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور ایمان والے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اور ساری کائنات نماز اور اپنی عبادت میں لگی ہوئی ہے اللہ فرماتے ہیں یہ تسبیح کرتے ہیں اور یہ نماز پڑھتے ہیں تم ان کی تسبیح اور تم جہاں ان کی جنامات کو نہیں جانتے الحمدللہ تو اے اللہ تمام خوبیاں کمالات آپ کے لیے ہیں یہ اللہ اکبر اے اللہ آپ سب سے بڑے ہیں کہ اللہ کی کبریائی کے لیے اللہ نے قرآن کی آیات میں سمجھا دیا کہ ساری کائنات جمع ہو کر اللہ کی تعریف کے کلمات لکھیں اور پھر یہ اسباب ختم ہو جائیں پھر لکھیں تو بھی اللہ کی بڑائی کے کلمات جو ہیں وہ ختم نہ ہو. تو یہ اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ. جی ہاں, استغفار کی تسبیح ہے اور درود شریف کی تسبیح ہے کہ جو ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے. جو استغفار کا اہتمام کرے گا اللہ ہر تنگی سے راہ نکالیں گے, ہر پریشانی سے جو ہے خوشی عطا فرمائیں گے, اور اللہ رزق کا بندوبست اور سارے کام ایسے بنائیں گے کہ عقل والوں کی عقل بھی وہاں پہنچ نہ سکے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ